إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
انسان کی سعادت اور کامیابی اس میں ہے کہ وہ ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جائے اور اپنے قلب کی سطح پر، اپنے اقوال کی سطح پر اور اپنی عملی زندگی میں ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کا، اللہ کی چاہت کا، اللہ تعالیٰ کے احکام کا اپنے آپ کو پابند بنا لے، اپنے قلب کی سطح پر، اپنے اقوال میں اور اپنی عملی زندگی میں وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا، اللہ کے احکام کا پابند بنا لے. ایک انسان اس وقت تک واقعی اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ پوری طرح وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں نہ دے دے. اللہ تعالیٰ اس بات سے ہرگز راضی نہیں ہوگا کہ بندہ اپنی زندگی کے کچھ حصوں میں اللہ کا بندہ بنا رہے اور اپنی زندگی کے کچھ معاملات میں وہ اللہ کی طرف دیکھنے کی بجائے، اللہ سے امید رکھنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کے غیر سے اپنے مسائل کے حل کا عقیدہ رکھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ میں ایمان والوں کو، اولیاء کو، صالحین کو، صحابہ کو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دے دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے مسائل میں استعانت کریں، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں مدد طلب کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لازم کر دیا کہ آپ یہ دعا اپنی ہر نماز میں، چاہے وہ فرض نماز ہو یا چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ جماعت کی نماز ہو یا انفرادی نماز ہو، چاہے وہ جنازے کی نماز ہو، اپنی ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کریں اور اس بات کا اعلان کریں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم. ایک طرف تو یہ دعا اور اعلان اور اپنے قول سے اس بات کا اظہار اور عزم کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم تجھی سے استعانت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ مستقل ہدایت پر جمے رہنے کے لیے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر چلاتا رہے، جمائے رکھ. اس لیے کہ انسان چاہے اپنے بارے میں کتنا ہی یقین کیوں نہ رکھتا ہو کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، اکثر اوقات انسان کا یہ بھرم شیطان توڑ دیتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے اس کو ایسی چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو اس کے اس وعدے اور اس اعلان کے خلاف چلا جائے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ آیت کتنے مسلمان ہیں جو نماز میں پڑھتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو لا علمی میں فاتحہ دیتے ہیں اور فاتحہ کس کو خوش کرنے کے لیے ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو خوش کرنے کے لیے فاتحہ دے رہے ہیں، لیکن فاتحہ میں الفاظ کیا ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن فاتحہ دے رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ بزرگ خوش ہو جائیں اور زندگی کے مسائل حل ہو جائیں. انسان کی لا علمی، اس کی جہالت اس کا سب سے بڑا دشمن ہے. اس لیے کہ جس انسان کے پاس صحیح علم نہیں ہے اس انسان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. ہلاکت کے لیے اس کے لیے کسی خارجی طاقت کی دشمنی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا دشمن آپ بن جاتا ہے. صحیح علم انسان کے لیے بہترین رہبر ہے، چاہے اس کا کوئی ساتھی ہو یا نہیں ہو، صحیح علم اس کو گڑھوں سے بچاتا ہے. اور آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ویسے بھی علم میں بہت پیچھے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے اس سے بھی زیادہ پیچھے ہیں. امت کا اکثریت طبقہ ایسا ہے جس کو قرآن کی بنیادی باتیں، دین کی بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم ہیں. آپ مسجد میں عید کے دن جتنے لوگ آتے ہیں، آپ ان میں سے پوچھیں، اگر اعلان کریں عام علاقوں میں کہ بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ پڑھتے ہو، اس کے معنی کیا ہیں؟ امت کا اکثریت طبقہ اس کو نہیں جانتا ہے. اذان کے الفاظ کا ترجمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مسلمان جہالت کی وجہ سے، جب جہالت ہے تو پھر صحیح غلط، غلط صحیح کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. شیطان کے لیے انسان کی جہالت، اس کی لاعلمی ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہے اس کو گمراہ کرنے کا. اسی لیے انبیاء سب سے بڑی چیز دلیلیں دے کر بھیجے گئے، ایسی دلیلیں جس کے ذریعے سے شر اور خیر میں، حق اور باطل میں فرق کیا جا سکتا ہے. علم ایک انسان کو صحیح اور غلط میں تمیز سکھاتا ہے، لیکن اگر علم اس سے چھین لیا جائے، صحیح علم اس سے ہٹا دیا جائے، تو تمیز کی طاقت اس سے چھن جاتی ہے. اور جب آدمی صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پاتا ہے تو شیطان آتا ہے، بتاتا ہے دیکھیں یہ جو چیز ہے یہی صحیح ہے. وہ غلط کو صحیح کر کے دکھاتا ہے اور صحیح کو غلط کر کے دکھاتا ہے. کتنے مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو قرآن سمجھتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں. ایک بہت بڑا المیہ امت کا کہ علم کی کمی سے نہ صرف عمل کی خرابی پیدا ہوتی ہے، بلکہ علم کی کمی سے انسان کے عقائد کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. کتنے مسلمان ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں، لیکن نہ صرف یہ کہ ان کو احساس نہیں کہ یہ شرک نہیں، یہ شرک ہے، ان کے دلوں میں بات ہوتی ہے، ان کی سمجھ میں بات آتی ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ شرک نہیں، یہ تو بے عینی ایمان ہے. اس لیے کتنے مسلمان ہیں جو صالحین کی قبروں پر جا کر وہاں سجدے کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں اور وہاں پر نظر نیاز کرتے ہیں، اور ان کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے. اب بتائیے کتنا بڑا المیہ ہے امت کا، کتنی خطرے کی چیز ہے کہ ہلاکت کو انسان اپنے لیے سعادت سمجھ لے. ایسی چیز جو برباد کرنے والی ہے ایک انسان اس کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھ لے، اس سے بڑا دھوکہ انسان کا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی زہر پی رہا ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ میرے لیے دوائی ہے، یہ میرے لیے آب حیات ہے. گویا کہ زندگی آب حیات زمین پر نہیں ہے، لیکن تصور میں انسان کے ہے کہ زندگی دینے والی چیز اس کو سمجھ رہا ہو، لیکن وہ اس کی زندگی کی دشمن ہو، اس کو ختم کرنے والی ہو. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا ہے. صحیح علم کیا ہے؟ صحیح علم وہ نہیں ہے جس کو آدمی صحیح سمجھ لے، صحیح علم وہ نہیں ہے جس کو سماج صحیح علم بتائے. صحیح علم وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آیا ہو. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق تیرے رب کی طرف سے، تو شک کرنے والوں میں سے مت بننا. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ ھدا تو وہ ہے، ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. تو اصل علم وہ ہے جو قرآن و سنت کا ہے، اصل علم وہ ہے جو رب کا فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. اگر یہ علم انسان کی زندگی میں آ جائے تو اس کے پاس وہ نور آ گیا جس کے ذریعے سے وہ اندھیرے میں اپنا راستہ تلاش کر سکتا ہے, اس کو ٹھوکر نہیں لگے گی, وہ گڑھے میں نہیں گرے گا. لیکن جس انسان سے یہ نور چھن جائے تو ایسا آدمی آنکھیں رکھنے کے باوجود گڑھے میں گرے گا, ایسا آدمی آنکھیں ہونے کے باوجود ٹھوکریں کھائے گا. بہت سے لوگ عقل مند ہوتے ہیں, سمجھدار ہوتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اتنی صلاحیت کے باوجود یہ آدمی شرک میں کیسے گر گیا, اتنا بڑا عقل مند انسان ہونے کے باوجود یہ کفریات میں کیسے گرفتار ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ سمجھدار ہے, آنکھیں ہیں, لیکن اس کے پاس رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا نور نہیں ہے, اس کا صحیح فہم نہیں ہے. اسی لیے آج ہماری دعوت یہ ہے کہ سب کی باتیں ہم نے سن لی, اب ہم کو رجوع کرنا ہے رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, کتاب و سنت اور سلف صالحین کے منہج کی طرف آج ہم کو رجوع کرنا ہے. اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے جو ہماری نجات کا لازمی اور یقینی ذریعہ ہے, اس میں ہماری آخرت بلکہ دنیا کی بھی خیر اور سعادت کا ذریعہ اور لازمی اس کو شرط بتایا گیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں جب امت میں 73 فرقے ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ من ہی یا رسول اللہ, وہ ایک جماعت کون سی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, وہ لوگ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, جو لوگ اس راستے پر ہوں, اس منہج پر ہوں, وہی لوگ جنت میں جائیں گے, باقی سب جہنم میں جائیں گے. کتاب و سنت اور سلف کا فہم, سلف کا منہج اگر یہ زندگی سے نکل جائے تو ایک آدمی ساری باتیں جاننے کے باوجود بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے گا اور گمراہ ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, کہ اگر یہ یہودی یہ اہل کتاب ویسا ایمان لے آئیں, ویسا عقیدہ اختیار کریں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو صحابہ, فَقَدْ اهْتَدَوْا, تو وہ ہدایت پر ہیں. تو کتاب و سنت کی اتباع ضروری ہے, اور کتاب و سنت کی اتباع میں فہم سلف ضروری ہے. اپنے دل سے قرآن کی کوئی آیت آدمی اٹھا کے اس پر اپنی عقل سے کوئی بھی مطلب لے لے اور عمل شروع کر دے, وابتغوا الیہ الوسیلہ, لے لیا قرآن سے وسیلہ اللہ کی طرف تلاش کرو, پھر اس نے قبروں کو وسیلہ بنانا شروع کر دیا, پیر کے پاؤں دھو کر پینا شروع کر دیا. اگر اپنی طرف سے قرآن کے الفاظ کو معنی عطا کرے گا ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا. ضروری یہ ہے کہ کلام بھی اللہ کا ہو اور فہم بھی اللہ کی طرف سے دیا گیا ہو, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سمجھانے کی ذمہ داری دی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت کی کتاب نازل کی ہے, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو واضح طور پر بیان کر دیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا نازل ہوا ہے اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. تو قرآن اللہ نے نازل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ نے اپنے قول سے قرآن کی توضیح کی وضاحت کی, آپ نے اپنے عمل سے بتایا قرآن پر کیسے عمل کیا جاتا ہے, آپ نے ایک ایسا معاشرہ برپا کیا جس میں خیر اور شر کا فرق کرنے کی تمیز موجود تھی, اس سماج اور اس معاشرے کے تعامل سے پریکٹیکل اپلیکیشن جس کو کہتے ہیں, عملی تطبیق جس کو کہتے ہیں, اس سے سمجھ میں آئے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کو کیا پسند تھا, کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے. اس سماج کو دیکھنا پڑے گا. آج مسلمان کیا کرتا ہے کہ ہمارے بزرگ تو ایسا کرتے ہیں, ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے, ہمارے بڑے تو ایسا کہتے ہیں, ہمارے پیر صاحب تو ایسا کہتے ہیں, باپ دادا یوں کہتے ہیں, میری عقل شریف میں تو یہ آتا ہے. لیکن ہم کو اپنی عقل, اپنا سماج, باپ دادا یا فلاں ابن فلاں کو نہیں دیکھنا ہے, ہم کو دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے نمونہ کون ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اگر بہترین نمونہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو کیا ہم کریں, آپ نے جس کو ترک کیا ہم ترک کریں. اس کو سمجھیں, اس لیے کہ آگے کی بات اس پر مبنی ہے. یہ سمجھ میں آیا آگے کا آسان ہو جائے گا, یہ سمجھ میں نہیں آیا آگے کا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ ہمارے لیے دین ہے, ہمارے لیے وہ قابل اتباع ہے, اور آپ نے موقع ہونے کے باوجود, امکان ہونے کے باوجود جس کو عمدن ترک کیا, اس کا ترک کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. آپ نے نہیں کیا, اس کو نہیں کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. نبی نے جو کیا وہ کرنا دین ہے, نبی نے جس کو چھوڑا, چھوڑے رکھا, وہ بھی دین ہے. اس کو چھوڑنا دین ہے, اس کو چھوڑنا دین ہے. آپ دیکھیں آج مسلمانوں میں کئی لوگ ایسے ملیں گے, اگر آپ اس کا اوپر کا بٹن کھولیں تو کچھ دکھائی دے گا, اس کو تعویذ لٹکا ہوا ہے, کالا دھاگا اور ہرا کپڑا. دھاگا کالا ہی کمپلسری ہے, کالا دھاگا ہے اور اس میں ہرے رنگ کا تعویذ ہے, گدی نما کچھ تو بھی ہے, اس میں کچھ تو رکھا ہوا ہے اندر خزانہ, کسی کے بازو پہ کچھ بندھا ہوا ہے, کوئی کڑا پہنے ہوئے, اس کی بہت ساری صورتیں ہیں. اور مسلمان جو نماز میں کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں, لیکن اس کا اعتماد واقعی اللہ پر ہے, یہ اس وقت معلوم ہوتا ہے جب وہ اپنے گلے میں پہنا ہوا تعویذ گھر پہ بھول کے غلطی سے باہر نکلتا ہے. اگر اس کو یاد آ جائے کہ میرا تعویذ گھر پہ رہ گیا, میرا کڑا گھر پہ رہ گیا, میرا دھاگا ٹوٹ گیا, گھبرا جاتا ہے ایک دم. کل کیوں نہیں گھبرا رہا تھا, تعویذ تھا, کڑا تھا, دھاگا تھا, لیکن آج کیوں گھبرا رہا ہے وہ نہیں, کل اللہ تھا, ہاں اللہ تو سب کچھ کرنے والا ہے, تو کل کیوں نہیں گھبرا رہا تھا, اللہ ہے لیکن تعویذ بھی ہے, اور آج اللہ ہے لیکن تعویذ نہیں ہے. تو یعنی اللہ تعالی کا ہونا نہ ہونا برابر ہے, لیکن تعویذ ہو نہیں ہو تو فرق پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ, یہ پوچھا نہیں جا رہا ہے, یہ جتایا جا رہا ہے کہ بندہ اگر اللہ کی بجائے کسی اور پر اعتماد کیا ہوا ہے تو وہ سوچے واقعی وہ اللہ کا بندہ ہے یا نہیں. الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر واقعی اللہ کا بندہ ہے تو اس کا اعتقاد, اس کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ میرے لیے کافی ہے. معلوم ہوا اللہ کافی ہے, یہ عقیدہ ہے اس آدمی کا جو واقعی صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہو. لیکن جس کی بندگی بٹی ہوئی ہو تو اس کے لیے اللہ کافی نہیں ہوگا, اس کے لیے اور ایڈیشنل چیزیں چاہیے. ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہر ذریعے کا بدل بن سکتا ہے, لیکن کوئی بھی ذریعہ, کوئی بھی سبب, کوئی بھی چیز اللہ کا بدل نہیں بن سکتی ہے. اللہ ہر چیز کا بدل بن سکتا ہے, کوئی چیز نہیں ہے, اللہ تعالی اس کی کمی کو خود پورا کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, کھانا کم ہو گیا سفر میں, کیا کیا, کھانا نہیں, نہ کھیتی نہ باڑی, کچھ بھی نہیں. صحابی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول, کچھ صحابہ آئے کہا اللہ کے رسول ہم جانور ذبح کر دیتے ہیں اپنی سواریوں کو, کھانا کم ہو گیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. حضرت عمر آئے کہا اللہ کے رسول آپ ایسا کرنے کا حکم دیں گے سواریاں کم ہو جائیں گی, آپ ایسا کیجئے سب کے کھانے جمع کر لیجئے اور آپ اللہ سے دعا کیجئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو. سب نے کھانا جمع کیا اور بہت تھوڑا تھا, مشکل سے ایک دسترخوان پر جمع ہو سکتا تھا, وہ لوگ دسترخوان پہ کھاتے تھے, ایک چمڑے کے دسترخوان پہ جمع ہوا, اتنا تھوڑا, اچھا خاصا آپ کے ساتھ لشکر ہے, کئی مسلمان ساتھ میں, تھوڑا سا کھانا ہے, آپ نے جو اللہ نے چاہا آپ نے دعا کی, کسی کو سکھایا نہیں, آپ نے دعا کی اللہ سے, اور جو اللہ اور آپ کے بیچ میں ہوا آپ کو ہی معلوم, اللہ کو معلوم کیا الفاظ تھے, آپ نے دعا کی اللہ سے اور کہا اس کو بھر لو, اپنے اپنے برتنوں میں بھر لو, سب نے برتنوں میں بھرنا شروع کر دیا. صحابی کہتے ہیں کہ سب کے برتن بالکل بھر گئے اور جتنا باقی تھا جیسا تھا ویسا ہی دسترخوان پر ابھی باقی تھا. کہاں سے آیا؟ کوئی ذریعہ نہیں, اللہ تعالی چاہے دے سکتا ہے. ایک عورت آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا اللہ کے رسول مجھ کو مرغی کی بیماری ہے, آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھ کو اللہ تعالی اس سے شفا دے. آپ نے کہا اگر تو چاہے تو صبر کر, تیرے لیے جنت ہے, اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے تیرے لیے دعا کرتا ہوں. اس نے کہا میں صبر کروں گی, لیکن اتنی دعا کیجئے کہ اللہ تعالی جب میں مجھ پر دورہ پڑے تو میرا حجاب نہیں کھلے. آپ نے اس کے لیے دعا کی. ایک مرتبہ ابن عباس نے اس عورت کو دیکھا طواف کرتے ہوئے کعبہ کا, تو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جنتی عورت دیکھنا چاہتا ہے, یہ دیکھ یہ عورت ہے, کیونکہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا تھا تو آپ نے کہا اگر تو صبر کرے تیرے لیے جنت ہے, اور اس نے اس کو قبول کیا. اللہ تعالی دوائی نہیں ہے, اللہ تعالی علاج بغیر دوائی کے کر سکتا ہے, قدرت ہے اللہ کو. اگر کسی کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے چھپ چھپا کے دعا کر رہے ہیں, کون؟ زکریہ علیہ السلام. اے اللہ میری بیوی بانج, مجھ کو بڑھاپا آ گیا ہے, میرا سر جوش مارتا ہے بڑھاپے سے, واشتعل رأس شیبًا, میرا سر بڑھاپے سے جوش مارتا ہے, اور میری بیوی بانج ہے, اے اللہ مجھ کو اپنی طرف سے ایک وارث دے دے. یا بیوی کے گلے میں تاویز باندھا؟ نہیں. نبی بھی اپنی بیوی کو اولاد نہیں دے سکتے, اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں. اور کوئی آدمی گلے میں باندھ لیا بیٹا ہو جائے گا, بیٹے کے تعویذ الگ بیٹی کے تعویذ الگ, اب اس کو بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگا؟ اب بتائیے, فلانی درگاہ کی اودی کھا لو بیٹا ہو جائے گا, یہ کیا ہے, بیج ہے کیا ہے, کہاں سے پیدا ہوگا؟ نبی ہے اللہ تعالی سے, اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں, اللہ مجھ کو اولاد نہیں ہے, بڑھاپا آ گیا اب تک اولاد نہیں, اور میری بیوی بانج ہے, نہ خود اولاد بیوی کو دے سکتے ہیں نہ بیوی کا بانج پن دور کر سکتے ہیں. بھائی نبی کی بیوی ہے, کوئی معمولی انسان ہوتا ہے, وہ بھی تو اولیاء ہیں, وہ بھی تو اللہ کے مقرب بندے ہیں, لیکن اپنے آپ کو اولاد وہ خود نہیں دے سکتے, نبی تو اولاد نہیں دے سکتے. کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالی سے, اے اللہ مجھ کو اولاد دے. فہب لی من لدنک ولیاً, اے اللہ تو اپنے پاس سے مجھ کو ولی دے, میرا وارث دے. سارے نبی اللہ سے مانگتے تھے, اور واقعی اللہ کا بندہ اللہ سے مانگے گا, جس کی بندگی بٹی ہوئی ہے وہ سب طرف جائے گا, سب طرف سر جھکائے گا, سب کے آگے ہاتھ پھیلائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کا حکم دیا, فاعبدہ وتوکل علیہ, اے نبی آپ اللہ کی عبادت کرو اور اسی پر اپنا توکل رکھو. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اے نبی آپ اس ذات پر اپنا بھروسہ رکھیں جو زندہ ہے, جس کو موت نہیں ہے, جو زندہ ہے اس کو موت نہیں ہے. زندگی کے سارے معاملات میں جس کا توکل, جس کا بھروسہ اللہ پر ہو, اللہ تعالی غیبی طریقے سے اس کے مسائل کو حل کرتا ہے. لیکن جو انسان اللہ سے اپنے بھروسے کو ہٹا کر مختلف چیزوں میں اپنا بھروسہ رکھے, اللہ تعالی کی طرف سے اللہ کی مدد اس سے ہٹ جاتی ہے, در بدر پھرتا رہتا ہے, مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے, اور اگر ہو جائے تو اس کی بہت بڑی قیمت دینی پڑتی ہے, ایمان گواں کے مسئلہ حل کرانا پڑتا ہے. کیا دیا, کیا پایا, کیا کھویا, کیا پایا, ایمان کھو کے دنیا کی چیزیں سامان پانا پڑتا ہے. دنیا کے سامان کی خاطر اپنا ایمان کھو دے, اس سے برا انسان کا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ اولاد نہیں, جا کر کسی کے آگے سر جھکاتا ہے, سر ٹکاتا ہے, اولاد مل گئی کیا ہوا؟ دینے والا اللہ ہے, دینے والا اللہ ہی ہے, لیکن اب اس کے دل میں اس کا عقیدہ آنے کی وجہ سے اس کا ایمان باطل ہو گیا ہے کہ فلاں نے باپ نام بھی رکھ دیتا ہے بابا بخشی یا جو بھی ہے. انسان کے مسائل کا حل کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے, مصیبت اللہ کی طرف سے تجھ پر آئے, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس کو ہٹائے. اللہ کے سوا کوئی مسائل کا حل کرنے والا ہے ہی نہیں. تو دکھتا ہے دھوکا ہے یہ. اللہ کے سوا مسائل کو کوئی اگر حل کرنے والا ہوتا تو انبیاء اس کی طرف ہاتھ اٹھاتے. انبیاء نے اپنے ہاتھ ہمیشہ اللہ کے آگے اٹھائے, انبیاء نے اپنا سر ہمیشہ اللہ کے آگے جھکا ہے. اور آپ بتائیے مسلمان اپنے گلے میں ایک چیز لٹکا دے اور یہ ماننے لگے کہ اس سے مسئلہ حل ہوگا. آپ بتائیے کہاں اس نے اپنے آپ کو گرا دیا, کس درجے وہ چلا گیا. اور پھر آدمی کا بھروسہ اتنا زیادہ اس پر ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. آج عام طور سے مسلمانوں میں یہ بلا پائی جاتی ہے کہ وہ تعویذ گنڈوں کی بلا میں مصیبت میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اچھا خاصا ایک بزنس اس کا بھی ہے, یہ سپر نیچرل بزنس ہے اور اس کی فی زیادہ ہوتی ہے. کچھ ہوتے ہیں جو فری میں کرتے ہیں لیکن ان کے الگ الگ کاؤنٹر ہوتے ہیں. غریبوں کا کاؤنٹر الگ فری کاؤنٹر, اور کچھ بڑے مل گئے ان کا فری نہیں ہوتا, ان کا ایک ساتھ یہاں کا وہاں کمپنسیشن ہو جاتا ہے, بھرپائی ان کی اپنے آپ ہو جاتی ہے کہ 10 کو فری میں دو اور ایک کا ادھر سے بھرپائی کر لو. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اور کیا کچھ نہیں دیتے. اگر آپ کھول کے دیکھیں تعویذ تو اس میں بعض اوقات فرشتوں کے, بعض اوقات انسانوں کے, بعض اوقات نہ معلوم کس کس کے نام نکلتے ہیں, بعض اوقات تو خالی کاغذ نکلتا ہے. کیونکہ کون چیک کرنے والا ہے, کون دیکھنے والا ہے واقعی اس میں ہے کیا. اور اتنا بزی ہے اس کو کہاں ٹائم ہے لکھتے بیٹھنے کے لیے, کاغذ ڈال دیا دے دیتا ہوں اس کو چل رہا, کون چیک کرتا ہے. چیک کرنے والوں کی کوئی چیک کرنے والا ہی نہیں ہے. وہ تو تب معلوم پڑتا ہے جب وہ تعویذ کسی وجہ سے کھولا جاتا ہے, تب جا کے معلوم پڑتا ہے اس میں تو نیوز پیپر تھا, اس میں نیوز پیپر. ایسا بھی ہوا ہے کچھ بھی ٹکڑا نکل جاتا ہے کاغذ کا, کوئی چیز نہیں اس کے اندر. تو یہ شرعی حیثیت اس کی کیا ہے. اور کچھ لوگ اس بارے میں کچھ عقلی اور کچھ نقلی دلیلیں دیتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے شرعی اعتبار سے, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کا کیا معاملہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے اور واقعی تعویذ لٹکانا یہ شرک ہے یا نہیں ہے. اس کی صورتیں کیا کیا ہیں مسلمانوں میں رائج, جو نام بدلنے سے کام نہیں بدلتا ہے. لٹکانے کی چیز کو بولتے تعویذ, لٹکایا جاتا ہے, باندھا جائے وہ تعویذ نہیں. اچھا یعنی آپ بتائیے بت ہی ہو تو وہ شرک ہو جائے گا, اور پیڑ کے آگے جھکنا شروع کر دے تو شرک نہیں ہوگا. عمل جو عمل کیا جا رہا ہے چاہے صورت کچھ اور بدل جائے لیکن عمل تو وہی ہے. تو تعویذ کیا ہے, عرب کے دور میں مشرکین اپنے گلے میں یا بازو پر یا کہیں اور دھاگا گرہے لگایا ہوا, یا اس میں منکے وغیرہ ہوتے تھے, اس طرح سے بچوں کو پہنایا کرتے تھے, جانوروں کو پہنایا کرتے تھے, دھاگے ان میں ڈالا کرتے تھے گردنوں میں ان کی, تاکہ ان کو نظر نہ لگے اور وہ شر سے بچیں. اس کو وہ تمیمہ کہا کرتے تھے. تمیمہ تمامہ سے تمامہ مکمل کرنا, پورا کرنا, کام پورا ہو جائے گا. بعض تعویذ کی اس پہ لکھا ہوتا ہے گارنٹی, 100% گارنٹی لکھا ہوتا ہے کہ یہ تعویذ ہے آپ کے دین دنیا کے سارے مسائل کا حل, اس میں سپر مسئلہ ایک دم سپر حل, ایک تعویذ میں سارے کام. وہ تعویذ کو آٹومیٹک معلوم ہو جاتا ہے اس کی کیا کیا پرابلم ہے اور سارے مسائل اس کے حل کر دیتا ہے. اس طرح سے دعوے ہوتے ہیں کہ فلانی رات کو ایک رات ہوتی ہے سال میں, یہ تعویذ اس ایک رات میں جس میں لکھا ہوا تعویذ سارے کام بناتا ہے. ایسے تعویذ بھی ملتے ہیں کہ انسان کے سارے مسائل کو حل, بیٹا چاہیے بیٹا ملے, بیٹی چاہیے بیٹی ملے گا, نکاح جوڑا چاہیے جوڑا ملے گا, جاب چاہیے جاب ملے گا, بیماری شفا ملے گی, دشمن تکلیف دے رہا ہے وہ بھی حل ہو جائے گا, اور کیس اٹکا ہوا ہے وہ بھی حل ہو جائے گا, سب ہو جائے گا. اور ایک بار نہیں, خریدو ایک بار لیکن مسئلہ ہر بار حل ہوگا زندگی بھر کے لیے. لائف ٹائم وارنٹی, لائف ٹائم وارنٹی, کون نہیں خریدے گا. इतना सस्ता आदमी को दिखाई दे तो बहुत भारी चीज होगी, ले लेता आदमी। लेकिन उसका मसला हल होता है, उसके मसाइल हल नहीं होते जो बेच रहे हैं। वो आदमी कई महीनों से घूम रहा है, कोई सोचता नहीं है कि कई महीनों से घूम रहा है, दर बदर की ठोकरें खा रहा है, तावीज जो है चमक भी खत्म हो चुकी है उसकी अंगूठियों की, और तावीज कैसे हो गए, उसके कागज भी पीले हो गए, लेकिन अब तक बिकरा नहीं है। एक पहन लेता खुद सारा बिक जाता, कोई सोचता नहीं है। लेकिन उम्मीद इंसान को अंधा कर देती है, इसको याद रखिए। बहुत सारे अच्छे अकीदे वाला भी जब मसला आता है, यहां गए वहां गए, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, कोई आके कान में बोलता, अरे वो बाबा के पास चलो, वो बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, एक तावीज पहनो, बाद में तौबा कर लेना, बाद में तौबा कर लेना। अल्लाह गफूर रहीम है, मालूम नहीं कुरान की आयत नंबर ये, और शैतान सुझाता भी ऐसे वक्त में, दलीलें सामने आती हैं, शिर्क करवा देता है और बाद में तौबा की तौफीक नहीं होती है, और हमेशा धब्बा कुफर और शिर्क का दिल में लिए फिरता है, नदामत कभी खत्म नहीं होती है, ऐन वक्त आदमी को फिसला देता है। तो तावीज के बारे में मुख्तलिफ शक्लें पाई जाती है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग घरों में काली गुड़िया लटकाते हैं, अब गैर मुस्लिम काली लटकाते हैं, हमारे मुसलमानों ने उसका कलर चेंज कर दिया, इस्लामी बना लिया उस गुड़िया को, हरी गुड़िया। कलर बदलने से हुक्म बदलेगा, हरी गुड़िया। बास गुड़िया, अब देखिए बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, गाड़ियों में लटकी होती है, गाड़ी कोई पर लटका हुआ होता है मुर्गी का या किसी के मोर का पर लटका हुआ होता है, तो गुड़िया लटकी हुई थी घरों में, दुकानों में इस तरह की कोई चीज लटकी हुई होती है। या बाज लोग नारियल लटकाते हैं, कुछ लोग काले कपड़े में और कुछ लोग हरे कपड़े में नारियल लटकाया जाता है घरों में, खास तौर से दुकानों में। नारियल लटकाने से मसला होगा, वो नारियल लटका हुआ क्या करेगा बताइए, उसका पानी सूख जाता है लटके लटके, वो आपकी जिंदगी हरी भरी शादाब करेगा, सरसों से शादाब आपको, वो खुद सूख गया लटके लटके, सड़ गया वो ऊपर, वो आपके मसाइल हल करेगा। नारियल लटका के आदमी समझता है मेरा मसला हल होगा। बाज लोग बच्चों के गले में रीछ के बाल डालते हैं कि बच्चा रात को बहुत डर के उठता है, उसके गले में क्या डालते हैं, रीछ वाला आता है, साल में एक बार चक्कर उसका होता है, और वो गली गली घूमता है, औरतें दोपहर के वक्त में होती हैं, मर्द तो सब काम पे जाते हैं, अब वो आके डुगडुगी बचा के बताता है कि जिसके भी बच्चे को डर लगता है, कुछ परेशानी है, ये रीछ के बाल उसके गले में डालो, डरना बंद, पेशाब करता है नींद में, वगैरह वगैरह वगैरह। अब औरतें, उनको सहारा चाहिए, कुछ ना कुछ सोल्यूशन चाहिए, डॉक्टर के पास जा रहे हैं लेकिन कुछ हो रहा नहीं है, रीछ के बाल लिए गले में। इतनी अच्छी मखलूक अल्लाह की, जिसको अल्लाह ने बहुत सारी मखलूकात पर शर्फ दिया, लकद खलक नल इंसान अफी आसनी तकवीम, अब उसके गले में नाचने वाला रीछ, उसके बाल डाल दिए जाते हैं बच्चे के गले में, रीछ के बाल, और वो दिए घूमता है। इसी तरह से बहुत सारे लोग लेमू और मिर्च लटकाते हैं, पांच मिर्च और एक लेमू, उसकी क्वांटिटी अलग अलग होती है, पांच वाला होता है, सात वाला होता है, इस तरह से नौ वाला भी मिर्च वाला होता है, वो लटकाया जाता है ताकि मसले हल हों। कभी उसको काट के लटकाया जाता है, कभी बांध के, कभी और सूरतें उसमें जो है पिन वगैरह लगा के भी बहुत सारे लोग उसको लटकाते हैं। अभी नया लेटेस्ट जो हमारा तावीज है आया, मुसलमानों में राज हो चुका है, आप देखिए इससे पहले ये भी नहीं था, काबे का दरवाजा। बहुत सारे लोग अपनी होटलों में, दुकानों में काबा का दरवाजा लगते हैं, वो भी दिखने में सोने का होता है लेकिन वो होता है प्लास्टिक का, और ये अपनी दुकानों में लगा के समझते हैं कि इससे खैर और बरकत आएगी। बहुत सारे लोगों की नीयत वाकई होती है, उनको मालूम है ये क्यों लिया है, काम बनाने के लिए, लेकिन बोलते हैं भाई इसको देख के अल्लाह याद आएगा, अल्लाह का घर याद आएगा, हमको एक दिन हज जाना है, हज की याद आएगी। आदमी करने के काम के लिए बड़ी दलीलें देता है, अपने मस्जिद में नहीं जाता है, इलाके की मस्जिद में नहीं जा रहा है, और काबा जाने की उम्मीद रख रहा है, पांच वक्त अजान हो रही है, उसको बुलाया जा रहा है, वहां नहीं जा रहा है, और काबा का दरवाजा अपने घर में लगा के समझता है कि इससे हज की याद आएगी। पांच टाइम की नमाज तो पहले पढ़, वहां जाके हज करने की बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ये समझते हैं कि इसके जरिए से क्या होगा, घर में खैर और बरकत आएगी। कुछ लोग दरगाह का नाड़ा बांधते हैं, रात में दरगाह पे रखा जाता है नाड़ा, और रात भर में वो चार्ज होता है, उसके बाद में वो लेके उसको बांधते हैं, रात भर में उसमें पावर आता है। कुछ लोग वहां पे कड़ा रखते हैं, कुछ लोग वहां पे कड़ा یعنی اس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے, تانبے کا ہوتا ہے وہ, اور کچھ کڑے کیا ہوتے ہیں, سٹیل کے ہوتے ہیں, اس پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہوتی ہے. یہاں لگا دیا ختم, کام بننے والا, اب جہاں بھی جاؤ سرخرو ہو کے آؤ, جہاں بھی جائے گا, جہاں بھی جائے, اب دو پہن کے آئے تو کیا ہوگا, ادھر سے یہ آیا لڑنے کے لیے اور ادھر سے وہ بھی کڑا پہن کے آیا اسی درگاہ کا, بتائیے اب کیا ہوگا, بابا کس کو دیں گے, سکسس کس کے لیے, وکٹری کس کے لیے, کیا ہی ہے؟ یعنی حق ہے باطل ہے, صحیح ہے غلط ہے, بابا کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں, میرا کڑا لے جاؤ, کامیاب ہو کے واپس آؤ اور اگلے سال پھر عرس میں آنا ہے. یعنی صحیح غلط کی کوئی تمیز نہیں, بس کڑا باندھ لیا, ناڑا باندھ لیا, مسئلہ حل ہو جائے گا. تو بعض لوگ کڑا پہنتے ہیں, بعض لوگ گاڑی میں تسبیح لٹکاتے ہیں, تسبیح لٹکاتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں اس تسبیح کے ذریعے سے کیا ہوگی, گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. بعض لوگ حروف مقطعات کی تختی لگاتے ہیں, دیکھیے ساری صورتیں ہیں, الف لام میم صاد یا سین حا میم یا اس طرح سے جو بھی حروف ہیں قرآن میں, وہ ان حروف کو دکان میں لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے کیا ہوگا, دکان میں خیر و برکت آئے گی, بزنس ایسا چلے گا پانی کی طرح سے. کچھ لوگ اس سے اور آگے بڑھ کر کیا کرتے ہیں, اس کی بے حرمتی ہوگی اس لیے کیا کرتے ہیں, 420 555 71 92 786 اس طرح کے باکس ہوتے ہیں اور اس میں ادھر سے بھی ٹوٹل, ادھر سے بھی ٹوٹل, ادھر سے بھی ٹوٹل, یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے, کہیں سے بھی ٹوٹل مارو سیم آتا ہے. تو اس طرح سے نمبر ہوتے ہیں اور نمبروں کی تختی لگائی جاتی ہیں, یہ نمبر کیا ہیں, سیکرٹ نمبر ہیں, یہ سولوشن والے نمبر ہیں, یہ سولوشن کوڈز ہیں, جس کے گھر میں رہے گا کوئی بھلا نہیں آئے گی, سب بھلا ہی بھلا ہوگا اس میں. اسی طرح سے بعض لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں عقیق کی اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عقیق کا کھڑا اگر اس کے اندر ہو, پتھر اس کے اندر ہو, تو ایسی انگوٹھی پہن کے جانے والا کبھی فیل نہیں ہوتا ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے. اور بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کچھ بھی اگر ڈیمیج ہونے والا ہے تو اپنے کو ڈیمیج ہونے سے پہلے اس کو ڈیمیج ہوتا ہے, وہ ٹوٹ جاتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کچھ تو بھی اشبھ ہونے والا ہے ابھی. تو یہ کیا ہے, پری وارننگ, یعنی پری ایکسیڈنٹ وارننگ ہے یہ, کچھ بھی حادثہ ہونے سے پہلے اس انگوٹھی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں حادثہ ہونے والا ہے. اچھا وہ انگوٹھی کھونے سے پہلے کبھی ٹوٹتی نہیں ہے, ظاہر ہے کھونا بھی تو پرابلم ہے نا, کسی کسی کی کھو جاتی ہوا تو کھونے کے پہلے ٹوٹی نہیں, یہ تو نقصان ہوا نا اس کا, تو نقصان ہونے سے پہلے کبھی نہیں ٹوٹی ہو. تو کئی لوگ ہیں جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ پتھر اگر کوئی پہنتے ہیں ہرا نیلا پیلا یہ وہ تو اس کے کام بننے والے ہیں. اسی طرح سے بعض لوگوں کے تعویذ کھولے گئے تو اس میں پانچ نام نکلتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, علی, فاطمہ, حسن, حسین, یہ پانچ نام اس میں سے نکلتے ہیں. بعض لوگوں کا کھولیں گے تو یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا اس طرح سے فرشتوں کے نام, ان کو ندا ملتی ہے, ان کو پکارا جا رہا ہے. اور بعض لوگوں کے تو کیا آل فال کچھ بھی نکلتا ہے, وہ جیسے کہ آگے آپ دیکھیں گے کیا کیا تعویذ میں نکل سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں بہت سارے مسلمان پہنتے ہیں. آپ بتائیے کہ اللہ ہم کو کافی نہیں ہے, شرمانا چاہیے مسلمان کو, اللہ کافی نہیں اس کے لیے, کیا یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرتے تھے, دوسری قوموں کا سیکھ سیکھ کے مسلمانی کرنا شروع کیا ہے. آپ کو ایک دھاگا بچائے گا, کڑا بچائے گا آپ کو, آپ کو لیمو بچائے گا, مرچی بچائے, مرچ بچائے گی آپ کو, دونوں کو ملا کے اچار بنا کے کھاتا تو ثواب ملتا, مہمان کو کھلاتا دعا دیتا اس کو کتنا ذائقہ اچھا ہے, لٹکانے میں کیا خوبی ہے, ناریل پھوڑ کے اگر کسی بیمار کو پلاتا اس کی انرجی اس کو ملتی, لیکن گھر میں لٹکانے سے کیا پاور آنے والا ہے, کیا پاور آنے والا ہے. لیکن آدمی جب امیدیں باندھ لیتا ہے تو امیدیں انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں جو جوا کھیلتا ہے, جوا کھیلتا ہے اس کو امید ہوتی, لاٹری والے کو امید ہوگا کام, وہ کھونے پہ دھیان نہیں دیتا ہے, وہ پانے پہ دھیان دیتا ہے, اور پانا ہوتا نہیں ہے, زندگیاں چلی جاتی ہیں, ساری گھر کی جائیداد بلکہ پاؤں کے جوتے اور بدن کے کپڑے بیچ کے آدمی آ جاتا ہے لاٹری کے لیے, جوئے کے لیے, کس امید میں, ایک بڑا نمبر اپنا لگ جائے گا, بڑی لاٹری لگ جائے گی, کتنے گھر برباد ہوتے ہیں. لیکن لاٹری والا کئی یعنی گنا اس سے بہتر ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنے ایمان کو بیچ کے دنیا کی چیز کی امید رکھتا ہے, وہ تو پیسے بیچ رہا ہے, وہ اپنے کپڑے کھو رہا ہے, وہ اپنے جوتے کھو رہا ہے، وہ اپنا مال کھو رہا ہے، یہ اپنا ایمان کھو کے آ رہا ہے. بتائیے زیادہ خطرناک بزنس کس نے کیا، سودا کس نے مہنگا کیا کہ ایک آدمی اپنے ایمان ہی کھو دے دنیا کے پانے کی امید میں، وہ ملا بھی نہیں اس کو. کیونکہ کئی لوگ ہیں جو ایک سولوشن کرتے ہیں شرکیہ نہیں ہوتا ہے، دوسرا آ کے بولتا ہے ایجنٹ نہیں یہاں نہیں وہاں سالو ہو گئی ہے، تو دوسرے کے پاس جاتے ہیں. تو یہاں ہوتا تو ہو جانا چاہیے تھا، نہیں ہوتا ہے. اسی لیے کئی درگاہ ہیں، کئی بابا اور کئی سولوشن ہوتے ہیں، یہاں نہیں ہوا تو وہاں، یہ نمبر نہیں لگا تو وہاں لگے گا. تو اگر اتنا کانفیڈنٹ تھا تو یہی ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوتا ہے. ایک اللہ کا در چھوڑ کے اگر آدمی جائے تو پھر 100 در پہ سر جھکانے پڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ کان اذا حزبہ امر صلى، کان اذا حزبہ امر صلى. جب آپ کو کوئی پریشانی پیش آتی آپ نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ نے خود اس کا حکم قرآن میں دیا، واستعینوا بالصبر والصلاة، مدد چاہو اللہ کی، استعانت اختیار کرو، کیسے؟ صبر اور نماز کے ذریعے سے. تو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ دین ہے. تعویذ گنڈے آدمی کے دین کو برباد کرتے ہیں، اس کے ایمان کو برباد کرتے ہیں، اس کے مسائل کو حل بھی نہیں کرتے ہیں. یہ بھرم ہوتا ہے کہ ہو رہا ہے، یہ بھرم ہوتا ہے ہو رہا ہے. کیوں بھائی؟ جو تعویذ گنڈے نہیں پہنتے ان کے مسائل حل نہیں ہوتے، تو کیسا حل ہو رہے ہیں ان کے؟ ان کے بھی تو حل ہو رہے ہیں. ہم لوگ تعویذ نہیں پہنتے ہیں، ہم لوگ کچھ باندھتے نہیں گلے میں، لیکن اللہ سے دعا کرنے کے بعد کیا مسائل حل نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں. تو پھر جب اس کے بغیر ہوتا ہے تو کیوں آدمی اس طرف جائے، کیوں آدمی وہ عمل کرے جس کا انکار اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے؟ توکل کا حکم ہم کو دیا گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں قرآن و سنت میں ممانعت کی کیا دلیل ہے. بعض لوگوں کا کہنا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے سب، لیکن یہ منع کدھر ہے؟ بہت سارے لوگ ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ان کو چاہیے کہ آپ بتاؤ یہ منع ہے تو ہم چھوڑیں گے، نہیں تو نہیں چھوڑیں گے. ایسے لوگوں کے لیے آئیے دیکھتے ہیں اس کی ممانعت کی کیا دلیلیں ہیں اور کیوں یہ غلط ہے. عقبہ ابن عامر الجہنی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رہط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رہط، 3 سے لے کے 9 تک کی گنتی کو رہط کہا جاتا ہے، اتنے لوگ آئے. اقبل الیہ رہط، 9-10 آدمی آپ کے پاس آئے. فبایع تسعۃ وامسک عن واحد، تو آپ نے 9 لوگوں سے بیعت کی اور آپ نے ایک سے بیعت نہیں کی. فبایع تسعۃ، 9 سے آپ نے بیعت کی، وامسک عن واحد، اور ایک سے آپ نے بیعت نہیں کی. فقالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، بایعت تسعۃ وترکت هذا، آپ نے 9 سے تو بیعت کی، اس کو چھوڑا، اس کو کیوں چھوڑا آپ نے؟ قال ان علیہ تمیمہ، آپ نے کہا اس پر تمیمہ ہے، اس پر تمیمہ، اس پر تمیمہ ہے، یعنی اس پر تعویذ لٹکا ہوا ہے. فادخل يده فقطعها فبايعه، تعویذ اندر ہاتھ ڈال کے توڑ کے نکالا تو آپ نے ان سے بیعت کی. توڑا، یا تو آپ نے توڑا یا تو خود انہوں نے توڑا، اندر سے تعویذ جو لٹکا ہوا تھا اس کو توڑ کے نکال دیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کی. جب تک کہ ان پر تعویذ تھا آپ نے ان سے بیعت نہیں کی. وقال من علق تمیمۃ فقد اشرک، اور آپ نے فرمایا جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تمیمہ لٹکانا، تعویذ گنڈے باندھنا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اس کو امام احمد اور امام حاکم نے اپنی کتابوں میں نقل کیا اور یہ صحیح روایت ہے. اسی طرح سے ابو بشیر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے. والناس فی مبیتہم، اور لوگ اپنے اپنے آرام کی جگہوں میں آرام کر رہے تھے. فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دے کر ایک آدمی کو بھیجا، ایک رسول کو بھیجا. اللہ یبقین فی رقبت بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت، آپ نے ایک آدمی کو بھیجا اور اس سے کہا کہ سب تک یہ پیغام پہنچا دو، اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ کوئی بھی اونٹ ایسا نہ رہے جس کے گلے میں کوئی دھاگا باندھا ہوا ہو، نظر سے یعنی اس کو بچانے کے لیے یا اس کو شر سے بچانے کے لیے. اس زمانے میں انسان تو انسان اونٹ کے گلے میں بھی لوگ باندھتے تھے. میں نے ایک کتاب دیکھی تعویذ گنڈوں کی, اس میں اونٹ تو اونٹ, بچے تو بچے, مرد عورت تو چھوڑیے, پیڑ کو بھی تعویذ باندھنا ہے. اگر کسی پیڑ پہ پھل اچھے نہیں لگتے ہوں آپ کیا کیجیے, اس کو اس پر یہ تعویذ لے جا کے باندھ دیجیے, انشاءاللہ وہ سمردار ہوگا. انشاءاللہ تو سب کچھ ہو سکتا ہے. انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے چاہا, بغیر تعویذ باندھے اللہ نے چاہا تو نہیں ہوگا. جب اللہ چاہے تو تعویذ باندھو نہیں باندھو تو ہونا ہی ہونا ہے. تو انشاءاللہ کی قید کیوں ہے یہاں پر؟ تو شرک کر کے انشاءاللہ ہوگا سے اچھا ہے شرک سے بچ کے انشاءاللہ ہوگا. تو پیڑوں پہ تعویذ باندھنے کا آج عام جو ہے مسلمانوں میں بھی رواج. عام علی قرآن آپ کتاب اٹھا کے دیکھیے, ایسے ایسے تعویذ اس میں دکھیں گے آپ کو کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ مسلمان بھی ایسا کر سکتا ہے, مسلمان بھی ایسا کر سکتا ہے. تو اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا. اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان انسان تو چھوڑیے, جانور کے گلے میں بھی کوئی دھاگا نہیں ہونا چاہیے جو حفاظت یا نفع کے لیے باندھا گیا ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے, اس سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیے ہم کو ایک پرابلم تھا اور ہم کو اس سے گلے میں جب تعویذ ہم نے باندھا تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے. یہاں پر یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ کسی چیز سے فائدہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز اسلام میں جائز ہے. اگر فائدہ کو آپ دلیل بنائیں بلکہ فائدہ کو اپنے لیے حلال بنانے کا قاعدہ بنا لیں تو پھر چوری حلال, جھوٹ حلال, دھوکہ حلال, خیانت حلال, ساری اس طرح کی چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ حلال. کیوں؟ جھوٹ بولنے میں فائدہ ہے, چوری کرنے میں فائدہ ہے, خیانت میں فائدہ ہے, دھوکے میں فائدہ ہے, پھر فائدہ کس میں نہیں ہے؟ اگر فائدے کی بنیاد پر آدمی چیزوں کو حلال ماننے لگے تو پھر آپ دیکھیں کئی چیزیں ہیں جن میں فائدہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر, لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں, حلال ہے کہ حرام ہے کیا ہے, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, اے نبی آپ لوگوں سے یہ کہیے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے. اب یہ بات معلوم ہوئی کہ چیک کرنا ہے تو کیا دیکھا جائے گا, اس میں فائدہ ہے لیکن اس میں گناہ ہے کیا؟ اگر گناہ ہے تو فائدے کو دیکھا جائے گا نہیں. یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے. تو اب شراب میں فائدہ کوئی ڈاکٹر نہیں, اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے. بتائیے اس سے بڑا فتویٰ اور کیا چاہیے, اس سے بڑھ کے میڈیکل رپورٹ آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, اے نبی آپ کہیے کہ شراب اور جوئے میں کیا ہے, ان میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. ایک فائدہ ہے منافع, پلورل ہے, جمع ہے, بہت فائدے ہیں, کئی فائدے ہیں, ایک سے زیادہ فائدے ہیں. لیکن آپ فائدے کو دیکھیں گے یا گناہ کو دیکھیں گے؟ اللہ نے فرمایا وہ اثمہما اکبر من نفعہما, ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بڑا ہوا ہے. تو اب حلال ہوئی کیا حرام ہوئی؟ شراب بھی حرام اور اسی طرح سے جوا بھی حرام. تو اسلام کا ایک قاعدہ ہے کہ ہم فائدے کو نہیں دیکھیں گے, ہم یہ دیکھیں گے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے, گناہ ہے کہ نہیں ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو شرک قرار دے دیں تو چاہے اس میں ایک کروڑ فائدے ہوں ہم نہیں کریں گے, ایک کروڑ فائدے ہوں ہم اس کو نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حرام ہے, اس لیے کہ وہ گناہ ہے, اس لیے کہ وہ شرک ہے. تو اللہ نے یہاں پر یہ قاعدہ ہم کو بتا دیا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن میں فائدہ بظاہر دکھائی دیتا ہے لیکن فوق الفطری طور پر فائدہ کسی چیز میں قرار دینے کے لیے, ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے. مثلاً کوئی کام آدمی کرتا ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے, گلے میں تعویذ لٹکانے سے فائدہ ہوتا ہے, اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. کسی انسان کا تجربہ اگر دلیل ہو تو آپ بتائیے. کچھ علاقوں میں کچھ لوگ آتے ہیں انٹرویو, بہت سارے اس طرح کے آتے ہیں کہ کوئی بچہ ہے کسی علاقے میں, और वो बच्चा कह रहा है कि पुराने जन्म में मैं उनके घर में पैदा हुआ था। अब ये तो दिखाई दे रहा, आप मानेंगे? और वो बोल रहा है, बाप का नाम बोल रहा है, मां का कभी मुलाकात नहीं हुई उसकी। अब उसका नाम बता रहा है, मैं यहां पढ़ता था, मैं यहां खेलता था, मैं यहां पर था, फुलानी तिजोरी में फुला चीज रखी हुई है, मेरे कपड़े ये हैं, मेरी वो जगह ये, पूरी तफसील बता रहा है, वो बच्चा है छोटा। अब क्या इस मुशाहदे की बुनियाद पर कि देख रहे हैं आंख से, क्या इस बुनियाद पर ये मानेंगे कि हां पुनर्जन्म भी होता है? या कोई आदमी किसी बुत के आगे गया, कोई आदमी ईसा अलैहिस्सलाम के बुत के सामने गया और उसने मांगा, जीसस मांग रहा है वो, मेरी मांग रहा है वो, पेड़ है, मूर्ति है, उसके आगे जाके हाथ फैला रहा है, मांग रहा है। और ऐसे इलाके हैं हिंदुस्तान में जिनका करोड़ों का टर्नओवर है, मिलियंस में कमाते हैं वो, क्यों? लोग पागल हैं जो जा रहे हैं वहां पे, लोग बोलते हैं हमको फायदा हो रहा है। तो क्या उसको भी मानेंगे कि वो भी सही है? अगर फायदा है तो फिर ये फायदे से सही हो जाता है? नहीं। आप बताइए, क्या ये नहीं हो सकता है किसी के अंदर जिन चला जाए और मरे हुए की पूरी डिटेल देना शुरू करे? ऐसे भी तो जिन जाता है और जाके बताता है कि फुला जगह ऐसा है, फुला जगह वैसा है, जाओ खोदो वहां पे, वहां ये निकलेगा, खोदते तो निकलता है। तो वो जिन होता है जो किसी मरे हुए के नाम से किसी के अंदर आके बताता है मैं पुराने पिछले जन्म में ऐसा था। क्यों, क्या जरूरत है उसको? अकीदा खराब करे इनका, ताकि एक आदमी सोचे पुनर्जन्म है यानी जाके वापस आ रहा है, इसका मतलब कोई आखिरत नहीं है, कब्र में अजाब और सवाब कुछ भी नहीं है, यानी वापस आ रहा नहीं है। यानी एक आदमी मरने के बाद दूसरे आदमी के जिस्म में चला जाता है, नेक्स्ट जन्म में पैदा होता है, वो अकीदा बिगाड़ रहा है। वो कौन है? वो जिन है। तो हम मुशाहदे पर हम डिपेंड रहे, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, हम मुशाहदे पर डिपेंड नहीं रहते हैं। हमारी नफा नुकसान के लिए किताब और सुन्नत की दलील चाहिए कि धागा बांधने से फायदा होता है, फुलानी चीज करने से, तावीज गले में बांधने से फायदा होता है। किताब और सुन्नत की दलील हमको चाहिए, अकल और मुशाहदे की दलील हमको नहीं चाहिए, हमको इसकी दलील नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि कोई चीज ऐसी जुड़ जाए, जैसे बाबा की कब्र पे रख दिए कोई धागा, बाबा की कब्र पे धागा अगर रख दिए, पावर आता है, दलील इसकी, फायदा हमको होता है, दलील नहीं है, दलील नहीं है। हो सकता है इसको लगता है, डॉक्टर्स लोग कुछ दवाएं देते हैं, प्लासीबो उसको कहते हैं, वो दवा कैसी होती है? वो बस पाउडर होता है, उसकी गोलियां बनाते हैं। ये आप डॉक्टर से पूछिए, आपको बताएगा, सारे डॉक्टर नहीं बताएंगे। वो क्या दवाई होती? वो दवाई नहीं होती, वो पाउडर होता है बस। कुछ पेशेंट कैसे होते हैं, वाकई पेशेंट नहीं होते हैं, दिमागी पेशेंट होते हैं। उनको जब तक के दवाई नहीं दी जाएगी, उनको जब तक के दवाई मैंने खाया अच्छा हुआ ऐसा लगता ही नहीं। मसलन उसके सर में दर्द होता है, डॉक्टर क्या करता है, उसको दवाई देगा, उसको अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है नहीं, तुमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मुझको प्रॉब्लम है, मुझको ये तकलीफ होती है, पेट दुखता है, सब दुखता है, ये होता है वो होता है। डॉक्टर बोलता है अच्छा ठीक है, दवाई देता है, खाता है, अब अच्छा लग रहा है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि डॉक्टर को मालूम है इसको कुछ भी नहीं है, इसके दिल में दवाई खाने का शौक है, जब तक कि दवाई खाता नहीं है उसको अच्छा लगता नहीं है। ऐसे कई पेशेंट होते हैं, ऐसी दवाई मिलती है, डॉक्टर को जाके पूछिए आप। तो बहुत से मामलात ऐसे होते हैं कि वाकई फायदा नहीं होता है, इसको लगता है मेरे को फायदा हुआ, जब से नाड़ा बांधा, जब से मामला नाड़ा बांधा, जाड़ा गया, ठंड बुखार निकल गया। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को खुद उनको लगता है कि हमको फायदा हो रहा है, वाकई नहीं होता। कुछ बहुत घबराहट होती है हमको, घबराहट किसको नहीं होती भाई, आपके घर में वेंटिलेशन। एक मरतबा एक साहब आए मुझसे पूछने लगे कि मुझको बहुत घबराहट होती है, ये टाइम में मुझको बहुत घबराहट होती है। मैंने कहा आपका वेंटिलेशन सही है? वो मेरे मुंह को देख रहा है, वेंटिलेशन का क्या ताल्लुक है? मैंने कहा आपका घर में हवा अगर नहीं आती, आपको घबराहट नहीं होगी तो क्या होगा? हाँ वेंटिलेशन नहीं है हमारे घर में, से हवा नहीं है तो घबराहट ही होगी आपको। बाज औकात एक सादा वजह होती है, लेकिन इतने ज्यादा लोगों में ये चीजें आम है कि हर वजह आदमी किससे लेके जाके जोड़ता है। सर दुख रहा है मुझको, नमाज में मुझको जो है मैं सूरते भूलता हूँ, या मुझको ऐसा मसला होता है, या मुझको तकलीफ होती है, पेट में दुखता है, थकन महसूस होती है, जादू तो नहीं है। और आप किसी भी अमलियात वाले के पास जाइए, आप उससे मुझको कुछ है क्या? बोले आपको कुछ है, भाई कुछ है तभी तो कुछ मिलेगा, वरना एक बकरा फ्री में चला जाए उसको बगैर जिबा किए हुए। और जो भी अमलियात वाले होते हैं शायद ही किसी को बख्शते हो, हाँ जिसकी जेब में कुछ नहीं बोलते तुमको कुछ नहीं है, जिसकी जेब में कुछ नहीं है तुमको कुछ नहीं है, क्योंकि इसका इलाज करने में इतना सुखाना पड़ेगा अपने हलक को, फ्री में उसको देना पड़ेगा लिख के, पैसा तो कुछ आने वाला नहीं है। तो आम तौर से उनमें होता है कि जिसको भी देखते हैं, हाँ आपको कुछ है, सर दुखता है, हाँ घबराहट होती है, हाँ थोड़ा सा भूलना होता है, हाँ नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता है, हाँ तुमको कुछ तो भी है। तो आम मुसलमानों का हाल है नमाज पढ़ने को नहीं होता है, अच्छे अच्छों को बिस्तर से बाहर आने के लिए सात समंदर पार करने पड़ते हैं, दिल पे पत्थर रखना पड़ता है, अलार्म बंद करने की ताकत होती है आंख खोलने की नहीं होती। तो आम लोगों का सर दर्द किसको नहीं होता है। तो ऐसे मसाइल कोई दलील नहीं है, इंसान को खुद लगता है उसको तकलीफ है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजर अस्वद के पास आए, जा इला हजर अस्वद फकब्बलहु, हजर अस्वद को चूमा, काला पत्थर जो लगा हुआ है काबा में उसको चूमा। फकाल इन्नी अअलमु अन्नका हजर ला तदुर वला तनफा, और हजर अस्वद से कहा मैं जानता हूं तू एक पत्थर है, न तू फायदा दे सकता है न नुकसान दे सकता है, ला तदुर वला तनफा, तू न दरर पहुंचा सकता है न नफा पहुंचा सकता है, न नुकसान न फायदा, तू पत्थर पत्थर है, नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। वलौला अन्नी रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिलुका मा कब्बलतुक, अगर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमता नहीं देखा होता मैं तुझको कभी नहीं चूमता। अब बताइए वो पत्थर कहां अटैच्ड है, कहां जुड़ा हुआ है, नस्ब किया हुआ है, काबा में, और कितने मिनट के लिए है, कितनी रातों के लिए है, कई रातें सदियां गुजर गई, सैकड़ों हजार साल के ऊपर हो गया, ढाई हजार साल, कितना जमाना गुजर गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको नसब किया था, फिर उसके बाद दूसरी मर्तबा खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसके हाथों से लगा हुआ है और कहां लगा हुआ, अल्लाह के घर में जो सारी जमीन पर मरकजी हैसियत रखता है, अल्लाह का घर है वो, उसकी तामीर किसने की है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। अब परमानेंट अटैच्ड है उसमें वो, तब भी उमर रज़ी अल्लाह तआला क्या करे, अभी भी वो चार्ज नहीं हुआ, न तो नफा पहुंचा सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। और एक रात में एक धागा रखा गया बुजुर्ग की कब्र पर, ऐसा पावर उसमें आया कि लाइफ टाइम चार्जिंग, अब चार्ज करने की जरूरत ही नहीं उसको, जिंदगी भर का पावर उसमें, क्या ही है, कहां से मिला ये। साहबा कोई धागा रखते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला की कब्र पर कोई रखा गया कड़ा, ये पावर हो जाएगा पहनो सीधा जंग में जाओ। सारे आप बताइए अगर तावीज से कुछ इस तरह का पावर आता है, दुनिया की सारी हुकूमतें क्या करेंगी, अपनी फौज बोलेंगी सब जाओ घर को, अब तुम लोग कौन तुम्हारा इतना खर्चा उठाए, एक तावीज पहन के एक आदमी भेज दिया खत्म, मिसाइल को तावीज बांध के छोड़ दो बराबर जाके, एक मिसाइल में सारा काम तमाम। जरूरत क्या है फौजों की, जरूरत क्या है डॉक्टरों की, कितने बाबा हैं आखिरी वक्त में डॉक्टर को उनके पास जाना पड़ता है। आप बताइए ईमानदारी से कोई बाबा ऐसा है जो डॉक्टर का मुंह नहीं देखता हो, अपने लिए भी बच्चों के लिए रिश्तेदारों के लिए, आपको मिले कितने बाबा मिलेंगे हॉस्पिटल्स में, भाई तू यहां क्यों आया, मुझको वहां भेजा, तू मुझको कड़ा देके भेजा, तू यहां क्या कर रहा है, डॉक्टर उसके इलाज कर रहे हैं, ये सब झूठ और धोखा है। लेकिन इसमें आदमी फंसता, अकल वाला आदमी क्यों फंसता है, उम्मीद तमन्ना मसले में फंसा हुआ आदमी, जिसको बोलते ना आदमी डेस्परेट जब हो जाता है तो कुछ भी लाओ, डूबते को तिनके का सहारा, आदमी हर चीज को पकड़ता है, कुछ तो हो, हर चीज ट्राई करता है, मुसीबत में आदमी रॉन्ग नंबर भी ट्राई करता है, किसी को लग जाए मसला हल हो जाए मेरा। तो ये जो मामला है, उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं तू ना नफा दे सकता है ना नुकसान। तो मालूम हुआ आसमान से जन्नत से अल्लाह की तरफ से जिब्रील लेकर आया हुआ पत्थर अल्लाह के खलील ने लगाया पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा भी खलील और रसूल इमामुल अंबिया ने लगाया, अल्लाह के घर में लगाया, परमानेंट लगा हुआ है, लेकिन उसमें भी कोई पावर है لا تنفع ولا اس سے زیادہ بھاری پتھر, اور ایک انگوٹی پہن لیا اس نے عقیق, یہ پتھر اس کی ساری بلاؤں کو دور کرے گا. کیا یہ, یہ جھوٹ ہے, یہ دھوکا ہے, یہ اسلام میں نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ قرآن سنت سے غلط ثابت ہوتا ہے. تو یہ بعض لوگوں کا استدلال ہوتا ہے جسے یعنی وہ لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو فائدہ ہوتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ فائدہ ہوتا ہے. اور اگر مان بھی لیا جائے کہ کسی غلط کام سے کسی کا کام بن گیا, کام بننا کام کے بنانے کے طریقے کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. غلط طریقے سے کام بن گیا, کوئی کاپی کر کے پاس ہو گیا, یعنی کاپی کرنا جائز ہو گیا, فائدہ ہو گیا نا اس کا. کسی نے جھوٹ بول کے چیز بکا دی اپنی, یعنی یہ صحیح ہے, حلال ہے, کیوں, کام بن گیا, فائدہ ہو گیا, تو فائدہ ہونے سے وہ چیز حلال ہو جاتی ہے؟ نہیں, فائدہ ہونے سے وہ چیز حلال نہیں ہوتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اور کیا دلیلیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کے تاویذ باندھتے, بعض لوگ ٹھیک ہے دھاگے ناڑے کڑے لیمو مرچ اور اس طرح کی چیزیں چھوڑ دو, بعض لوگ بولتے ہیں ہم تو قرآن اس میں ہیں, قرآن لکھا ہوا ہے, دعا لکھی ہوئی ہے, وہ گلے میں باندھے ہوئے, یہ بھی غلط. کچھ تو کنسیشن دو, کچھ لوگ بولتے ہیں, یعنی یہ بھی غلط ہے, سب غلط ہے. ہمارے نزدیک ہر قسم کا تعویذ غلط ہے, اس کی دلیلیں سب موجود ہیں, وہ دے رہا ہوں میں بھی. ہر قسم کا تمیمہ تعویذ غلط ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن میں شفا ہے, قرآن میں خود ہے, اللہ نے کیا فرمایا, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین, ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے ہیں جو جو ما هو شفاء, جو شفا ہے, جو شفا ہے, ورحمت للمؤمنین, اور ایمان والوں کے لیے کیا ہے, رحمت ہے. تو دیکھو آپ تو دلیل ملی کہ نہیں ملی, مل گئی, قرآن سے مل گئے کہ قرآن کیا ہے, شفا ہے. بس ہم شفا کے لیے کیا کر رہے ہیں, قرآن کو گلے میں باندھ رہے ہیں. اب آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ قرآن میں صرف قرآن شفا ایسا نہیں ہے, قرآن میں شہد شفا بھی ہے. اب آپ شہد کے بارے میں اگر استعمال کرنا ہے, شفا اس سے حاصل کرنا ہے, آپ کیا کریں گے, اس کو گلے میں باندھیں گے؟ آپ بتائیے, قرآن میں اگر شفا ہے تو اس کو گلے میں باندھا اس دلیل کو لے کے کہ قرآن میں شفا ہے, شہد میں بھی شفا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحبۃ السوداء فی شفا من کل داء الا السام, کالا بیج کلونجی اس میں شفا ہے ہر بیماری سے سوائے موت کے. اب کیا کریں گے, کلونجی کی ایک پڑیا بنا کے کہاں باندھیں گے, گلے میں. اور اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے علاج اور دوا اور شفا نازل کی ہے, تو ڈاکٹر جب دوائی دیتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, اس کی پڑیا بنا کے کون سی دوا لکھ کے دیتا ہے اس کے اوپر. اب ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی, باندھ کے اس کو اچھے ہرے دھاگے میں آب زمزم میں ڈبو کے اور دھاگا درگاہ کا لے کے گلے میں باندھتا ہے ڈاکٹر کی, اس کو کیا کرتا ہے, کوئی دوائی دے دی, بوٹل دے دیا, کوئی شیشیاں چار پانچ شیشیاں پوری کی پوری گلے میں باندھ دیتا ہے آدمی, کیا کرتا ہے. ارے بھائی شفا ہے, اس کا ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے اس کے استعمال کا. مثلا آیوڈیکس ہے, سر دکھ رہا ہے, ڈاکٹر کیا کرتا ہے, آیوڈیکس لگاؤ. آپ آیوڈیکس کیا کرے گا, پیے گا, کھائے گا, سر پہ لگائے گا, ٹھیک ہے. کچھ چیزیں اپلائی کرنے کی ہے, دوائی ہے, کچھ چیزیں کھانے کی ہے, کچھ چیزیں پینے کی ہیں. اس اعتبار سے ہر دوائی کے استعمال کا ایک طریقہ ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ جب قرآن کو شفا کہا گیا ہے تو اس سے شفا حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے, نبی ہم کو بتائیں گے اور کون بتائے گا. قرآن میں اللہ بتائے کہ قرآن شفا ہے, اور شفا کا کوئی طریقہ نہ بتائے ہو ہی نہیں سکتا ہے. پوری تاریخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں, صحابہ کا دورہ آپ دیکھیں, آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا تعویذ کسی کے گلے میں باندھا ہو. اگر کوئی کہتا آپ امی تھے, آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا, کیوں, قرآن آپ صحابہ سے نہیں لکھواتے تھے اور لکھنے والے صحابہ اس دور میں موجود نہیں تھے. کیا صحابہ اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ بنا کے ڈالتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں تعویذ ڈالا؟ بعض لوگ کہتے بچے ہیں, بچوں کو پڑھنا نہیں آتا, آپ کیا کرتے تھے؟ کیا آپ نے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈالا؟ تو قرآن شفا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس شفا کے حاصل کرنے کا طریقہ اس کو باندھنا نہیں ہے بلکہ اس کو پڑھنا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے قرآن کے پڑھنے سے لوگوں کا علاج کیا ہے, اس کو باندھنے سے علاج نہیں کیا ہے. تو یہاں معلوم ہوا کہ طریقہ کس کا اختیار کرنا پڑے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا. ہم کو وہاں پر قرآن کا باندھنا ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے. تو معلوم ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن میں شفا ہے, اس کے ذریعے سے علاج کیا جا سکتا ہے, لیکن باندھ کر نہیں. جیسے شہد باندھتے نہیں ہیں اس کو پیتے ہیں, اسی طرح سے قرآن کو پڑھتے ہیں. قرآن کے معنی پڑھی جانے والی چیز کے ہیں. قرآن کے معنی قرآ سے ہے, قرآ کا مطلب پڑھنا, تو اس کو پڑھ کے علاج کیا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے کیسے علاج کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض احد من اہلہ نفث علیہ بالمعوذات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا, جب گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا, آپ معوذات پڑھ کر اس پر نفث کرتے تھے. معوذات, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ تین صورتیں, ان کو معوذات کہتے ہیں. تو آپ یہ پڑھ کر اپنے گھر والوں پر کیا کرتے تھے؟ نفثا, اس طرح سے تھتکارنے کو نفثا کہتے ہیں, جس کو دم کرنا بھی کہتے ہیں. تو آپ اپنے گھر والوں پر یہ پڑھ کر دم کرتے تھے, تعویذ نہیں باندھتے تھے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ خود اپنے لیے یہ کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتکا یقرأ علی نفسہ بالمعوذات وینفث. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے, کتاب السلام میں اس کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے, کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہوتے تو آپ اپنے اوپر معوذات پڑھتے اور اپنے اوپر کیا کرتے؟ پھر دم کرتے. آپ تھتکارتے اپنے ہاتھوں میں اور سر, چہرہ, آگے پیچھے, پورے بدن پر ہاتھ آپ پھیرتے. یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. قرآن میں شفا ہے, لیکن اس شفا کے اختیار کرنے کا طریقہ جس کی طرف سے لینا پڑے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی آدمی ڈاکٹر سے دوائی کی پرچی لے لے اور اپنے دل سے اس کا استعمال کرے چلے گا, جیسا ڈاکٹر بتائے شرافت سے ویسا کرے گا تو فائدہ ہوگا. اب بتائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے آئے تھے کہ قرآن سے شفا کیسے اختیار کی جاتی ہے. شفا دینے والا اللہ ہے, اور ذریعہ اختیار کریں گے, ذریعہ شرعی ہونا چاہیے, شریعت کے باہر نہیں ہونا چاہیے. اپنے دل سے کوئی بھی طریقہ اختیار نہیں کر سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے انکار کی کیا دلیلیں ہیں. پہلی بات تو یہ, اب آپ دلیلیں یاد رکھیں. نمبر ایک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیمہ کو علی الاطلاق منع کیا ہے. آپ نے نہیں کہا سارے تمیمہ, سارے تعویذ غلط سوائے قرآن والے کے, آپ نے کہیں نہیں کہا. کسی ایک حدیث میں بھی, چاہے وہ ایک حدیث میں ہو یا دوسری کسی حدیث میں, اس کا استثناء موجود ہو, ایسا کہیں نہیں ہے. آپ نے علی الاطلاق آپ نے کیا کہا؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. اگر ایسا کوئی تمیمہ ہوتا جو جائز ہوتا, جیسا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دوسرے تمیمے حرام ہیں, ہاں قرآن کا تمیمہ چلتا ہے. اب بتائیے, یہ جو ایکسپشن ہے, یہ چھوڑ کے سب حرام ہیں, یہ چھوڑ کے سب قرآن کا تعویذ چھوڑ کے سب شرک ہے, یہ جو چھوڑ کے ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کبھی. آپ نے علی الاطلاق آپ نے ہمیشہ کیا کہا؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. آپ ایک مرتبہ کہہ دیتے کہ ہاں سوائے قرآن کے تمیمہ کے. آپ نے استثناء کئی جگہ پر کہا. آپ دیکھیں لا الہ استثناء آ رہا ہے, کوئی معبود نہیں, لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ الا اللہ, سوائے اللہ کی. آپ نے ہر جگہ پر جہاں استثناء ضروری ہے وہاں پر آپ نے کہا ہے کہ سوائے اس کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے, کلھا فی النار. آپ چپ ہو گئے؟ نہیں, بتانا ضروری ہے ایکسیپشن. الا ملتا واحدہ, سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے. کون؟ ما انا علیہ واصحابی وہی الجماعہ. آپ نے بتایا کہ جہاں سب بتانا ہے غلط اس میں ایک صحیح ہے, آپ نے بتایا وہاں پہ, کیونکہ نبی پر لازم ہے بتانا. آپ بتا رہے ہیں جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا, آپ ایک بار بھی نہیں بتا رہے ہیں سوائے قرآن کے تمیمہ کے, باقی سارے تمیمہ شرک ہیں. تو یہ معلوم یہ ہوا کہ جب آپ نے اس میں ایکسیپشن استثناء ذکر نہیں کیا تو سارے تمیمہ کیا ہیں؟ شرک ہیں. من علق تمیمۃ فقد اشرک. کچھ لوگ بولتے ہیں تمیمہ شرک ہے, باندھیں گے دھاگا کڑا وغیرہ وہ شرک نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, وہ بھی اسی کے حکم میں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مسند احمد کی روایت تھی, آپ نے فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ, جو کوئی بھی چیز لٹکائے, دھاگے من کے کڑے جو بھی ہو, من تعلق شیئا, جو کوئی چیز لٹکائے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ بیزاری کا کلمہ ہے, وہ اسی کے, اب اللہ اس کو کچھ نہیں کرے گا, اللہ اس کی, اللہ کی حفاظت سے نکل گیا, وہ اسی چیز کے حوالے کر دیا جاتا ہے. من تعلق شیئا وکل الیہ, اس کو بھی امام احمد, ترمذی اور حاکم نے روایت کی, اور یہ حدیث حسن لغیرہ کے درجے میں ہے, یعنی قابل اعتبار ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچوں پہ تو چلتا ہے, بچوں پہ بھی تعویذ نہیں چلتا ہے, وہ نہیں پڑھیں, پڑھیں آپ ان پر پڑھیں, وہ اگر خود نہیں پڑھ سکتے ہیں بچے, آپ چھوٹے بچوں پر آپ پڑھیں, جو بھی دعا آپ پڑھتے ہیں حدیث میں آئیے آپ پڑھیں. کیوں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو تعویذ کرتے تھے. بعض لوگوں نے ترجمے میں دیکھا تعویذ, انہوں نے کہا دیکھو تعویذ تو بخاری میں ہے, لیکن عربوں کے نزدیک تعویذ کے معنی کیا ہے؟ تعوذ کرنا, اللہ کی پناہ لینا. ہمارے یہاں پر کیا ہو جاتا ہے اس کا مطلب, جو لٹکایا جاتا ہے پناہ مانگنے کے لیے, جو لٹکایا جاتا ہے تعویذ, تو عربوں میں پڑھنے کو بھی تعویذ کہتے ہیں, بلکہ پڑھنے کو اصلاً تعویذ کہا جاتا ہے, یہ بعد میں لوگوں نے لٹکانا شروع کیا ہے. تو آپ حسن اور حسین دونوں بچے تھے آپ کے نواسے, آپ ان کو تعویذ کرتے تھے, یعوذ ان کو تعویذ کرتے تھے. کیسے؟ ویقول, آپ یوں کہتے تھے, لٹکاتے نہیں تھے. ویقول ان اباکما کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق, اور آپ کہتے تھے تمہارے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے, تعویذ کرتے تھے. کیسے؟ اعوذ بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام ومن کل عین اللام, یہ دعا پڑھتے تھے. چھوٹی دعا, کتنی چھوٹی ہے, لوگ نعتیں یاد کرتے ہیں شرکیہ, اتنی دعا یاد نہیں ہوتی. لوگوں کو گانے یاد ہو جاتے ہیں, اتنا کون یاد کرے گا, جس کو یاد کرنا ہے وہ یاد کر سکتا ہے, جس کو یاد نہیں کرنا ہے وہ یاد نہیں کرتا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام ومن کل عین اللام, ختم. تین ہی جملے ہیں, ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک ولا ابتر, تین آیتیں, تین جملے ہیں بس, یاد کرنا چاہے کر سکتا ہے. یہ بخاری میں امام البخاری نے اس کو ذکر کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کو تعویذ نہیں پہناتے تھے, بلکہ یہ دعا پڑھ کے ان کی نظر دور کرتے تھے. ہمارے نانی اماں آتی کیا لے کے, نمک لے کے, اور بچوں کو اگر نظر لگی بولے سب ہٹ جاؤ, سب ہٹ جاتے, ماں ہٹ جاتی, بہن ہٹ جاتی, سب ہٹ جاتے ہیں, اور وہ نمک لے کے کیا ہے, ہیڈ ٹو ٹو, ٹو ٹو ہیڈ, سر سے پاؤں, پاؤں سے سر, سر سے پاؤں, پاؤں سے, اور اس کے بعد کہاں ڈالتے اس کو, نمک کو آگ میں, اور تڑ 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 تڑ, دیکھو اس کی نظر, بہت ڈینجر نظر لگی تھی اس کو, دشمن کی نظر لگی تھی اس کو. وہی ایک کلو نمک لے کے اگر نانی کو کر کے بھی ڈالیں گے اس میں بھی آواز آئے گی, اور کسی کو نہیں کریں گے اگر نمک کا ڈبا ہے اس کو بھی کر کے ڈالیں گے اس کو بھی نظر لگے گی اس کی بھی آواز, کیونکہ نمک ایسا ہی, آپ کبھی بھی آگ میں ڈالیں نمک کیا ہے, ایسا ہی آواز کرے گا, چاہے سر سے پاؤں تک کریں یا نہیں کریں, یا ایک کان سے دوسرے کان, کہیں سے بھی کچھ بھی کریں آپ, وہی ہونے والا ہے, کیونکہ اس کا قاعدہ ہے نمک کا, وہ ٹوٹتا ہے تو آواز کرتا ہے. اس طرح کی جو ہے جہالت مسلمانوں میں عام ہے, سنت چھوڑیں گے شرکیات میں جائیں گے. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے ایسے طریقے اپنائے جو اسلام میں نہیں ہے, وہ دھیرے دھیرے اس کو شرک تک لے جاتے ہیں. تو یہ دعا پڑھنا نظر اتارنے کا بہترین ذریعہ ہے, جو نہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ابراہیم علیہ السلام بھی کرتے تھے. سلف نے تعویذ پر انکار کیا ہے, تمیمہ پر انکار کیا. مثال کے طور پر عقبہ ابن عامر صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, وہ تمیمہ کے سلسلے میں تعویذ کے بارے میں کہتے ہیں, یقول فی التمائم انہا اینما وضعت من الانسان فان موضعها شرک. تمیمہ انسان کے جسم میں جہاں بھی باندھا جائے اس کے باندھنے کی جگہ شرک میں مبتلا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں گلے میں باندھتے تھے مشرکین, ہم تو یہاں کڑا یہاں ہیں, کچھ لوگوں کا یہاں ہوتا ہے فیشن کے لیے, تو کہیں بھی باندھا جائے فَإِنَّ مَوْدِعَهَا باندھنے کی جگہ کیا ہے, کس چیز میں مبتلا ہے؟ شرک میں مبتلا ہے. تو کہیں بھی باندھو, اَيْنَمَا اِنَّهَا اَيْنَمَا وُدِعَتْ, کہیں بھی رکھا جائے, مِنَ الْإِنسَانِ انسان کے ہاں کہیں بھی وہ چیز رکھی جائے, تمیمہ, فَإِنَّ مَوْدِعَهَا شِرْكٌ, اس کے باندھنے کی, اس کے رکھنے کی جگہ کیا ہے؟ شرک ہے. اس کو الجامع فی الحدیث میں ابن وہب نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے عبداللہ ابن عقیم, یہ بھی صحابی ہیں, امام الذہبی نے کہا کہ لہو صحبہ, ان کی یہ صحابی ہیں, اپنی کتاب اسیر اعلام النبلہ میں انہوں نے کہا اس کو. عیسیٰ ابن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں, دخلت علی عبداللہ ابن عقیم, میں عبداللہ ابن عقیم کے پاس گیا, ان کے کمرے میں گیا, جن کا پورا نام یعنی عبداللہ ابن عقیم ابی معبد الجہنی ہے, کہتے ہیں اعوذ, میں ان کی عیادت کے لیے گیا, وہ بیمار تھے, وبہ حمرۃ, اور ان کو بہت بخار تھا. فقلنا الا تعلق شیئا, کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا آپ تعویذ نہیں باندھتے, کیا ہم آپ کو تعویذ نہ باندھیں, آپ تعویذ نہیں باندھتے. اب بتائیے, ایک مسلمان کے پاس جا رہا, صحابی کے پاس تابعی جا رہے ہیں, وہ کیا شرک والا تعویذ باندھنے کے لیے کہیں گے؟ یعنی وہ ایسا تعویذ کہیں گے جس کے اندر بتوں والا تعویذ ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا الا تعلق شیئا, آپ اپنے اوپر تعویذ کیوں نہیں باندھتے؟ قال الموت اقرب من ذلك, اس سے زیادہ تو موت نزدیک ہے. انہوں نے کیا کہا؟ یعنی تعویذ باندھنے سے اچھا تو موت آ جائے, موت اس سے زیادہ قریب ہے. کہا کہ الموت اقرب من ذلك, اور آگے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تعلق شیئا وکل الیہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی چیز لٹکاتا ہے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں صحابی یہاں پر یعنی نہیں کہہ رہے ہاں قرآن کا چلتا ہے, حدیث کا چلتا ہے, دعا کا چلتا ہے, نہیں, جو کوئی بھی چیز لٹکا ہے وہ کس کے حوالے کر دیا جاتا ہے؟ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اس کو امام احمد, ترمذی اور حاکم نے روایت کیا, اور یہ حسن حدیث ہے, حسن لغیرہ کے درجے کی ہے. اور آگے آئیے, حذیفہ ابن الیمان صحابی ہیں, عزرہ کہتے ہیں دخل حذیفۃ علی مریض, حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مریض کے پاس گئے, داخل ہوئے, فرآ فی عضدہ سیرا, اس کے بازو پر انہوں نے ایک دھاگا دیکھا, فقطعہ او انتزعہ, انہوں نے وہ دھاگا کاٹ کے نکال دیا یا اس کو اتار دیا, ثم قال, پھر اس کے بعد کہا, وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وهم مشرکون, ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک کے مشرک ہی ہیں. کس پر؟ بعض لوگ کہتے ہیں تم شرک کیسا بول دیتے, اس کو مسلمان رہ کے شرک ہوتا گیا, کیسا نہیں ہوتا, صحابی کو ہم سے زیادہ سمجھتا ہے. گئے کس کے پاس؟ مسلمان کے پاس گئے, اس کے بازو پر دھاگا دیکھا, یہ نہیں پوچھا کس کی قبر پہ چارجنگ کے لیے رکھا تھا, صحیح قبر تھی, غلط قبر تھی, کون سی تھی, بلکہ دھاگا دیکھا تو فوراً اس کو توڑ کے نکال دیا. اور دلیل میں کیا کہا انہوں نے, اس کو کیا قرار دیا؟ انہوں نے کہا وما یؤمن اکثرہم باللہ, ان میں سے اکثریت اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی کیا ہے؟ الا وهم مشرکون, پھر بھی وہ مشرک کے مشرک ہیں. معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی, حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک, دھاگا بازو پر مسلمان کا باندھنا کیا ہے؟ شرک ہے. انہوں نے اس کو شرک قرار دیا ہے. اس کو ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے ایک روایت میں ہے کہ دخل علی رجل یعودہ, حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کی عیادت کے لیے گئے, بیمار تھا وہ آدمی, اس کے پاس گئے, فوجد فی عضدہ خیطا, اس کے بازو پر انہوں نے دھاگا بندھا ہوا دیکھا, قال فقال ما هذا, اس سے پوچھے یہ کیا ہے, تیرے بازو پہ دھاگا بندھا کیا ہے یہ, ما هذا, قال خیط رقی لی فیہ, اس آدمی نے کیا کہا, یہ دھاگا ہے جس پر کچھ پڑا ہوا ہے, پڑا ہوا دھاگا ہے یہ, اس پر کچھ پڑا گیا. کیا پڑھتے تھے وہ؟ منتر پڑھتے تھے, شرکیہ باتیں پڑھتے تھے مسلمان اس دور میں, کچھ نہ کچھ پڑھ کے اس پر اس دھاگے کو باندھا گیا ہے. فقطعہ, انہوں نے اس کو توڑ دیا, دھاگا توڑ کے نکال دیا ہے. ثم قال, اور اس کے بعد کہا, لو مت ما صلیت علیک, اگر تو اسی حال میں مر جاتا میں تیرے اوپر نماز بھی نہیں پڑھتا. یعنی اتنا ڈینجر ہے ان کے نزدیک یہ چیز, اتنی خطرناک چیز ہے. کیا کہہ رہے ہیں, اگر اسی حال میں مر جاتا میں تیرے اوپر نماز نہیں پڑھتا. بتائی اتنا سخت معاملہ ان کے نزدیک ہے, اور آج مسلمان باندھ کے گھوم رہا ہے, اور ایک تو ایک, کبھی کبھی دو دو ناڑے, یہ بابا کا ایک وہ بابا کا ایک, دو دو ناڑے, تعویذ دو تین, کہ ایک فیل ہوا تو دوسرا تو بچ جائے گا. سیکیورٹی, ڈبل سیکیورٹی, یعنی ایک اگر فیل ہو جائے سیکنڈ لیول پہ, تھرڈ لیول پہ, کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس, کیا کیا ہوتا ہے, جیب میں فلانے بابا کا کچھ, یہ جیب میں فلانے کا کچھ, گلے میں, ہاتھ میں, ادھر ادھر انگوٹھی, سب ٹوٹل سیکیورٹی, کتنے اینٹی وائرس لگائے ہوئے. کیا یہ, ایک اللہ کافی نہیں ہے؟ تو آپ بتائیے, آدمی اس طرح کی چیزوں میں ابتلا, دھاگا توڑ دیا, کہا مر جاتا اس حال میں تیرے پر نماز نہیں پڑھتا میں, تو آپ بتائیے صحابی کے نزدیک کیا ہے, شرک نہیں ہے؟ شرک ہے. اس کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے, اور یہ تو میں صرف وہ روایتیں نقل کر رہا ہوں جو صحیح یا ضعیف, یعنی حسن درجے کی ہیں. ایسی کئی روایتیں جو ضعیف ہے شرک اس کے خلاف, میں نے ان کو ترک کر دیا, اور بہت احتیاط کے ساتھ میں وہ حدیثیں نقل کی, وہ روایت لی جو صحیح یا حسن درجے کی ہے, ورنہ اور روایتیں کئی ہیں اس باب میں. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ, دیکھیے, عبداللہ ابن حبیرہ کہتے ہیں, ان علی ابن ابی طالب کان یقول, علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے, تعلیق التمائم شعبۃ من شعب الجاہلیہ, تمائم کا لٹکانا جاہلیت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے, جاہلیت کی برانچز میں سے, جاہلیت کے ڈپارٹمنٹس میں سے, جاہلیت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے جاہلیت. شرکیہ دور میں جو برائیاں مشرکین میں تھی اس کو کیا کہتے ہیں, جاہلیت. اب بتائیے, بت پرستی کو کوئی کہے گا بت پرستی جاہلیت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے؟ ایسا نہیں کہے گا, وہ تو شرک ہے. شرک ہے وہ, جو چیز ایک دم شرکیہ ہو. اب بتائیے اس کے, یعنی یہ جو آدمی عمل کر رہا ہے, یہ اگر واقعی کوئی بت ایسا ہے کھل کے, اگر شرک ہے کہا جائے گا, لیکن انہوں نے کیا کہا, جاہلیت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ کوئی آدمی دھاگا باندھے, کوئی آدمی تعویذ لٹکائے, چاہے وہ کچھ پڑھ کے ہو, چاہے وہ قرآن پڑھ کے ہو, چاہے وہ قرآنی ہو یا کچھ بھی ہو, وہ کیا ہے, جاہلیت کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے, یعنی شرکیہ دور میں مشرکین جو کرتے تھے انہی میں سے ایک ہے. ابن وہب نے اپنی کتاب الجامع میں اس کو ذکر کیا ہے. اسی طرح سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی, اور حنفی ہمارے بھائی کہتے ہیں ہمارا سارا فقہ ابن مسعود سے ہے. پھر یہ کیوں نہیں لیتے بھائی, یہ بھی تو لینے کی چیز ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فتویٰ ہے؟ قیس ابن سکن الاسدی کہتے ہیں, دخل عبداللہ ابن مسعود علی امرأت, عبداللہ ابن مسعود ایک عورت کے پاس, اور ایک روایت میں ان کی اپنی بیوی کے پاس گئے, فرأى علیہا حرزا من الحمرہ, تو بیوی کے پاس کوئی دھاگا تھا جو بخار سے شفا کے لیے جو لوگ پہنتے تھے ویسے ہی دھاگا باندھا ہوا تھا ناڑا, فقطعه قطعا عنيفا, بڑے غصے سے طاقت سے جھپٹ کے اس کو انہوں نے توڑ دیا, سختی سے اس کو کھینچ کے وہ دھاگا توڑ دیا. ثم قال ان آل عبد الله عن الشرك اغنیا, عبداللہ کے گھر والے شرک کے محتاج نہیں ہیں. عبداللہ کے, یعنی عبداللہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود. یعنی میرے گھر میں شرک, میرا گھر شرک سے پاک ہے, میرے گھر میں شرک کے لیے جگہ نہیں ہے. وقال کان مما حفظنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ رکھی ہے وہ یہ, ان الرقى والتمائم والتولية من الشرك, کہ رقیہ, تمیمہ اور تولیہ یہ سب کے سب شرک کی شاخیں ہیں, شرک میں سے ہیں. رقا منتر, ہاں جو دعائیں قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ نہیں, لیکن منتر پڑھنا یہ, اور اسی طرح سے تمام لٹکانے کی, باندھنے کی چیزیں, اور تولیہ ایسی چیزیں جو محبت پیدا کرنے کے لیے مرد اور عورت آپس میں باندھتے تھے. آج بھی عورتیں جاتی ہیں بابا کے پاس, بابا یہ میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے, آفس سے بہت دیر سے آتا ہے, کچھ ایسا دو کہ پلو میں باندھ کے اس کو رکھوں. بابا بھی کوئی دیتا ہے تعویذ, اس کی سرانے میں رکھ یا اس کی چائے میں دے, کسی دن کڑوی چائے لگے گی پی لے گا, معلوم بھی نہیں پڑے گا. تو اس کو کیا کہتے ہیں, تولیہ. تو کہتے ہیں کہ عورتی والا کا لفظ بھی اس میں آیا ہے روایتوں میں, تو یہ بھی کیا ہے, سب کے سب شرک ہیں, اس طرح کی ساری چیزیں شرک ہیں. اس کو امام الحاکم نے روایت کی اور یہ صحیح روایت ہے. ابراہیم النخعی تابعین میں سے ہیں. ابراہیم النخعی کہتے ہیں کانوا یکرہون التمائم کلہا من القرآن وغیر القرآن, مجھ سے پہلے جو لوگ تھے صحابہ اور سلف, ابراہیم النخعی تابعین, ان سے پہلے کے لوگ سب کیا کرتے تھے, کہتے ہیں کانوا یکرہون التمائم کلہا, وہ سب کے سب سارے تمائم کو ناپسند کرتے تھے. کون سے تمیمے, کون سے تعویذ, چاہے وہ قرآن میں سے ہوں یا قرآن کے سوا کچھ اور, من القرآن وغیر القرآن, قرآنی تعویذ ہو یا غیر قرآنی ہو, مجھ سے پہلے کے لوگ سب کو ناپسند کرتے تھے. یہاں پر کوئی آدمی مکروہ ہے, مکروہ کا میننگ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. یہ روایت ہے ابن ابی شیبہ میں. اس بارے میں آپ دیکھیے اور ایک روایت ہے ان کی, ابن ابراہیم النخعی کہتے ہیں کانوا یکرہون التمائم کلہا من القرآن وغیرہ, اور کہتے ہیں راوی کہتے ہیں وسألت ابراہیم, میں نے ابراہیم النخعی سے پوچھا, ابراہیم کون ہے, ابراہیم ابن یزید النخعی, کہتے ہیں فقلت اعلق فی عضدی ہذہ الآیۃ, میں اپنے بازو پر یہ آیت باندھوں کیا, کون سی آیت, یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, کہ میں اس اپنے بازو پر یہ آیت باندھوں, اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی اور ٹھنڈک ہو جا, بردن و سلامن, ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا, کیا یہ آیت میں اپنے بازو پر باندھ سکتا ہوں. من حما کانت بھی, بخار سے شفا کے لیے, بخار کی آگ ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے, تو ٹھنڈی جیسی ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی آگ, یہ بخار میرے لیے کیا ہو جائے, ٹھنڈا ہو جائے, تو یہ آیت میں باندھ سکتا ہوں کیا, ابراہیم نخعی سے ایک آدمی نے پوچھا. فکر یہ ذالک, انہوں نے اس کو ناپسند کیا, انہوں نے اس کو ناپسند کیا. اور امام الذہبی ابراہیم النخعی کے بارے میں کہتے ہیں وکان بصیرا بعلم ابن مسعود, ابراہیم النخعی رحمہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے بارے میں بہت گہری سمجھ رکھتے تھے, یعنی اسپیشلسٹ ہیں کس کے بارے میں, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اور وہ کیا کہتے ہیں, مجھ سے پہلے جو لوگ تھے وہ تعویذ کو پسند نہیں کرتے تھے, چاہے قرآن کا ہو یا چاہے قرآن کے سوا کوئی اور تعویذ ہو. کوئی آدمی یہاں کہہ سکتا ہے یکرہون کا لفظ ہے نا, یکرہون سے مکروہ ہوتا ہے, مکروہ, مکروہ کا مطلب پرمیسیبل ہے. بہت سارے لوگوں کے نزدیک مکروہ کیا ہوتا ہے کہ کرو, تھوڑا سلو کرو, تھوڑا کم کرو, لیکن کرو. لیکن سلف میں مکروہ کا لفظ حرام کے لیے استعمال ہوتا تھا, بعد میں فقہا نے حرام اور مکروہ میں فرق کیا, ورنہ سلف مکروہ کس کو کہتے تھے, جو حرام ہے اس کو کہتے تھے. مثال کے طور پر ابن عابدین حنفی ہیں, اپنی کتاب شامی جس کو شامی کہا جاتا ہے اور حاشیہ ہے وہ رد المختار پر, در مختار کی شرح رد المختار اس کا حاشیہ. تو ابن عابدین کہتے ہیں الکراہۃ حیث اطلقت فالمراد منہا التحریم, جب پچھلوں کے کلام میں کوئی چیز ایسی ہو جس کے بارے میں یوں کہا گیا ہو کہ یہ مکروہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ حرام ہے. مکروہ تنزیہی, مکروہ تحریمی, ایسا کچھ تفصیل نہ ہو, مکروہ ایسا کہا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ حرام ہے. کہتے ہیں قال ابو یوسف, امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, قلت لابی حنیفہ, میں نے ابو حنیفہ سے پوچھا اذا قلت فی شیء اکرہہ, اگر آپ کہیں کسی چیز کے بارے میں کہ میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں, فما رأیک فیہ, تو اس میں آپ کی رائے کیا ہے, یعنی آپ کا سٹینڈ کیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں مکروہ کا مطلب آپ کے نزدیک کیا ہے. قال التحریم, تو اگر میں کسی چیز کو مکروہ کہوں تو کیا ہو جاتا ہے, حرام ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ پچھلوں کے نزدیک کسی چیز کو اگر ناپسندیدہ کہا جائے, کراہت اس میں ذکر کی جائے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ حرام ہے. تو یہاں پر ابراہیم النخعی جو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے لوگ پسند نہیں کرتے تھے قرآن کے تعویذ کو یا غیر قرآن کے تعویذ کو, تو پسند نہیں کرتے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے نزدیک وہ چیز کیا تھی, حرام تھی. اسی طرح سے تعویذ کے نقصانات اور اس کی ممانعت کے دلائل میں سے کیا ہے, کہ تعویذ اور تمیمہ آدمی کے توکل کو کمزور کر دیتا ہے, اللہ پر سے بھروسے کو کیا کر دیتا ہے, کمزور کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک, अत्यरतु शिर्क के शगुन लेना ये शिर्क है। शगुन का क्या मतलब, बहुत सारे लोगों का यह होता है कि काम बनेगा कि नहीं बनेगा, तो अब जा रहा है गाड़ी पे और सामने से बिल्ली चली गई तो क्या होगा, काम अब नहीं बनेगा। या जा रहा था घर से बाहर इंटरव्यू के लिए, पीछे कोई छींक दिया, काम नहीं बनेगा। या टेबल पर दूध रखा था, पढ़ाई कर रहा था इम्तिहान के लिए, धक्का लग गया, दूध गिर गया, कुछ तो अशुभ होने वाला है। इस तरह की कोई चीज अगर होती है तो लोग ये समझते हैं घर पे उल्लू बोले कुछ तो डेंजर होने वाला है, कोई तो जाता आज। रात में कुत्ता रोने लगे लोग समझते कौन मरा क्या मालूम, इस तरह की चीजें लोग समझते हैं। इस तरह से शगुन लेना कि बिल्ली के क्रॉस करने से या कुछ इस तरह से होने से काम बनेगा नहीं बनेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अत्तियरतु शिर्क, कि तियरा शगुन लेना ये क्या है, शिर्क है। अरब के लोग क्या करते थे, कोई काम करना होता परिंदा उड़ाते, परिंदा राइट में गया काम बनेगा, राइट जा रहा, और लेफ्ट में गया गया काम नहीं बनता अपना, तो तैर से इस तरह से वो तियरा उसको मानते थे शगुन लेना। तो आज भी हमारे यहां बहुत सारे लोग इस तरह का मामला करते हैं, शादी के लिए या नाम के लिए क्या करते हैं, कुरान में छुरी घोपते हैं, बच्चे के नाम के लिए किधर छुरी घोप रहे हैं, कुरान में, और खोल के नाम निकालते हैं। अब पहले फिरौन निकला, नहीं नहीं फिरौन नहीं, फिर से दूसरी बार इबलीस फिरौन इस तरह का कुछ नाम निकल जाए, शैतान शयातीन नहीं, दूसरी बार और दूसरी बार। तो बहुत सारे इस तरह के तरीके लोगों ने अपनाए हैं शगुन लेने के, निकाह के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में, सितारों की गर्दिश वगैरह की देख के निकाह तय करते हैं काम बनेगा नहीं बनेगा, राशि फुला का ये है अकरब है, ये सारी चीजें क्या हैं, ये शिर्क हैं, अत्तियरतु शिर्क। इसको इमाम अबू दाऊद तिर्मिज़ी इब्ने माजा वगैरह ने रिवायत किया है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती 70 अल्फन बिगैर हिसाब, मेरी उम्मत में 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। कौन है ये लोग, हुमुल्लज़ीन ला यस्तरकून वला यतत्यरून वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, ये वो लोग हैं कि जो रुकिया नहीं करवाते हैं, मंतर नहीं करवाते हैं और शगुन नहीं लेते हैं और अपने रब पर ही भरोसा रखते हैं। अगर आदमी इस तरह की चीजों में पड़ता है तो वो बगैर हिसाब किताब की जन्नत में नहीं जाएगा। तो ये क्या है, ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। इससे मालूम हुआ कि इस तरह की चीजों में तावीज गंडों में तवक्कुल की नफी होती है। और आप देखिए कि बहुत सारे लोग गले में तावीज रहा तो बहुत उनको अच्छा लगता है, हाँ तावीज है, और अगर मालूम पड़ा कि मैं भूल के आया घर पे तो घबरा जाते हैं, हालांकि उनको मालूम है अल्लाह अभी भी है लेकिन तावीज नहीं है। तो बगैर तावीज के अल्लाह नऊज बिल्ला, अल्लाह भी क्या काम का, ऐसा है कि नहीं, तो बगैर तावीज के अल्लाह काम नहीं कर सकता है, काम नहीं बना सकता है, मदद नहीं कर सकता है। शर्म आना चाहिए मुसलमान को कि वो अल्लाह की नुसरत के लिए तावीज को लाजमी करार दे, अल्लाह को किसी तावीज की जरूरत नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अलैसल्लाहु बिकाफिन अब्दह, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए अल्लाह काफी नहीं है, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है। जब सारे असबाब खत्म हो जाते हैं तब भी अल्लाह बाकी रहता है, अल्लाह किसी सबब का मोहताज नहीं है, लेकिन जितने भी वसायल और असबाब और जितनी भी इंसान की यानी चीजें हैं, दवाई हो या कोई इंसान हो या कुछ भी हो, वो सारी चीजें अल्लाह ताला की मर्जी के ताबे होती है, इसको याद रखना चाहिए। तो तावीज में तमीमा में तवक्कुल के खिलाफ मामला होता है, आदमी का दिल खराब हो जाता है और आदमी धीरे धीरे उसी पर भरोसा करने लगता है। आप देखिए कुछ सालों पहले एक आदमी सेंचुरी मारता था, सेंचुरी के बाद क्या करता था, क्रिकेट प्लेयर है, क्या करता था सेंचुरी मारने के बाद में तावीज चुम रहा है, क्या है यानी खेला ये और चुम रहा किसको, बहुत अच्छे 100 रन बनाए, पहले तो खेलना ही सही है कि नहीं आदमी देखे, और दूसरे ये कि सारी दुनिया के आगे शिरकिया अमल कर रहा है, भरोसा किस पे है, अल्लाह या तावीज, तावीज। आदमी धीरे धीरे आज ये था ना कड़ा इसलिए मैं बच गया, ये नहीं होता बाबा का कड़ा तो गया था आज तो काम से, सामने से गाड़ी आ गई एकदम कैसा डालने का मालूम नहीं पड़ा, कड़े ने इधर ले लिया मेरे को, अंगूठी थी अगर क्या आज बच गया, भूलने वाला था लेकिन देख आए बराबर पहन के निकला, मैं बच गया, मैं यकीन आता है आदमी का उसके ऊपर। آدمی کا عقیدہ اس پر آ جاتا ہے. اللہ بھول جاتا ہے آدمی اکثر اوقات, بھول جاتا ہے. اسی طرح سے تعویذ اور تمیمہ میں آدمی شرک اور خرافات میں مبتلا ہو جاتا ہے. مثلا ایک مثالیں دیتا ہوں آپ کو تعویذوں کی. ایک کتاب میں اعمال قرآنی نام کی مارکیٹ میں کتاب ملتی ہے, اس کتاب میں لکھا ہوا ہے تعویذ مجرب, مجرب جس کا تجربہ کیا گیا, ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ, اس کو مجرب بولتے ہیں. کیا کہ لکھا ہے اس میں, کہتے ہیں از یک درویش باشرہ برائے درد ذہن, ایک بہت ہی شریعت کے پابند درویش نے یہ تعویذ دیا ہے عورت کے پیٹ میں بچے کے وقت میں جو دکھتا ہے تکلیف ہوتی ہے اس کے علاج کے لیے. اس نقش کو لکھ کر عورت کے داہنے ہاتھ پر رکھ دے, سیدھے ہاتھ میں رکھ دے, اور عورت اس کو بغور دیکھے جلد لڑکا پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالی. وہ کیا دیکھنا ہے, لکھتے ہیں نقش یہ ہے. کیا ہے نقش میں, باکس بنا ہوا ہے 786 اور جیم ہا خا پا و عین قاف یا کاف لام میم اش شم پانچ 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 اس وک لام واو. یعنی اس کو دیکھنے سے کیا ہوگا, علی پہ جی میں تو پہلی میں پڑا ہوا ہے, لڑکا پیدا ہوگا اس کو دیکھ کے, اور بغور دیکھنا پڑے گا, اس کو کچھ تو دیکھنے والا ہے اس کے اندر. یعنی بغور اس کو دیکھ کے کیا ہوگا, لڑکا, وہ بھی کیسے, انسٹنٹ جلدی پیدا ہوگا انشاءاللہ. یہ خرافات ہیں, کیا ہے, یعنی نمبروں سے انسان الف با تا سے بچے پیدا ہوں گے, تو پیدا ہونے کے بعد پڑھنا ہے انہوں نے, لیکن پیدا ہونے کے پہلے ماں باپ بھی الف با پیدا کر کے پڑھ کے بچے پیدا کریں, کیا ہے, وہ بھی لڑکی نہیں لڑکا. یعنی اس میں پاور ہے, اس میں الفابیٹ, کسی کو لڑکی چاہیے تو اس کا دوسرا ہوگا, پھر اس میں تا کی جگہ غین غین فے کچھ دوسرا لینا پڑے گا, شمسی قمری اس طرح سے ہوتے ہیں تجوید میں, یہ چینج کرنا پڑے گا اس کو. ایک جگہ لکھتے ہیں حب کے لیے, ایک بار ایک کتاب تذکرۃ الرشید, اس میں ایک تعویذ جلد 2 صفحہ نمبر 301 پہ تعویذ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں حب کے لیے, محبت پیدا کرنے کے لیے آپ نے ایک بار آپ نے یہ عمل ارشاد فرمایا. اب دیکھیے یہ کیا تعویذ ہے, کہتے ہیں بسم اللہ صلی اللہ پسر محمد ہاتھ تیل منہ چکنا بیٹھوں سر ڈھاؤں تھک باندھو ٹھاکر باندھو باندھو سگرا گاؤں میرا جمن جتی یوں کہے منموہن میرا ناؤں بحق کے الہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے, پھر سے پڑھ رہا ہوں ایک بار, سماعت فرمائے اس کو. کیا ہے, شروع ہو رہا بسم اللہ پہ, ختم ہو رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, لیکن بیچ میں کیا ہے, بیچ میں کیا ہے, کیا ہے, بسم اللہ صلی اللہ, وہ بھی علیہ وسلم بھی نہیں اس میں, صلی اللہ پسر محمد ہاتھ تیل تیل منہ چکنا بیٹھوں سر ڈھاؤ تھک باندھوں ٹھاکر باندھو باندھو سگرا گاؤں میرا جمن. اس کا نام اگر جمن رکھ دیا جائے پسند کرے گا, اللہ کو پکار رہا ہے, اللہ سے مدد. جمن جتی کیا ہے, میرا میرا جمن جتی کیا ہے, میرا جمن جتی یوں کہے منموہن, آپ ہی نے بولے پرائم منسٹر کا نام ہے منموہن, یہ کون سی زبان, عربی ہے ہندی ہے, منموہن میرا کدھر ہے, جمن وہ سب نام چن چن کے لیے ہوئے ہیں, جمن میرا ناؤ بحق, پھر اینڈ میں واپس شریف بحق کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار 41 بار پڑھ کر, صبح شام زبان سے یہی نکلنے لگے گا اگر 41 بار پڑھے گا تو, 41 بار پڑھ کر عطر پر دم کرے اور اس عطر کو دونوں انگوٹھوں کے ناخن پر لگا کر اپنی ابروؤں پر پھیر لے اور مطلوب کے سامنے جائے, انشاءاللہ اس کے قلب میں محبت پیدا ہوگی. یعنی جس کی بھی دل میں محبت نہیں ہے اس کے لیے میرا جمن جتی منموہن کر کے منموہن ہو جائے, اس کے من کو کیا کرے, موہ لے منموہن بن جائے وہاں جا کے. کیا ہے یہ مسلمان ہے, اسلام میں ہے ایسا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. ایمان و عمل ہے, یہ منموہن ہمارے لیے طریقہ نہیں ہے. اسی طرح سے ایک جگہ لکھا ہے کہ آیت وما محمد اخیرا, میں کچھ دو ایک چیزیں ذکر کر رہا ہوں, وما محمد الا رسول سے انقلب تم تک جس کی نکسیر جاری ہو, ناک جس کی خون نکلتا ہو, اس آیت کو مریض کی دونوں آنکھوں کے درمیان ناک کے اوپر باندھ دے, یہاں ادھر باندھ دے, اگر کسی عورت کا خون جاری ہو جاوے, یعنی عورت کو حیض بہت آتا ہو یا اس کا استحاضہ ہو, خون جاری ہو جاوے, تو اس آیت کو تین پرچوں پر لکھے, ایک پرچہ اس کے اگلے دامن میں باندھ دے, ایک پچھلے دامن میں, اور ایک زیر ناف, ناف کے نیچے باندھ دے. تعویذ میں اکثر اہانت ہوتی ہے قرآن کی, اسی لیے ابراہیم نخی کہتے ہیں وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ بچوں کے گلے میں اس طرح کی کوئی چیز ڈالی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ استنجا خانے میں بھی جاتے ہیں, بیت الخلاء میں جاتے ہیں لوگ, تو آپ دیکھیے ناف کے نیچے عورت باندھے گی, کیوں؟ خون اس کے بہت آتا ہے. کون سی جگہ ہے بھائی؟ آپ کسی کا دانت دکھتا ہے تو کیا آپ اس کے دانت پہ باندھو گے؟ انہیں باندھ رہے ہیں, ایک تو باندھنا ہی غلط ہے. جہاں دکھ رہا ہے گلے میں دکھ رہا ہے, گلے میں بازو پہ باندھو, پیٹ پیٹ, سر 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 میں باندھیں گے؟ ناف کے نیچے باندھنا کس نے سکھایا آپ کو؟ وہاں کیوں؟ یعنی وہاں باندھنے سے ہوگا, اور کہیں اور تکلیف انسان کو ہو جائے گھٹنوں میں تو گھٹنے میں باندھیں گے آپ. تو اس طرح سے یہ قرآن کی بے حرمتی اس میں ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں بچے کا درد ہونا, بچہ ہونے کا درد, اس کے بارے میں تعویذ کہتے ہیں, یہ آیت ایک پرچے پر لکھ کر پاک کپڑے میں لپیٹ کر عورت کی بائیں ران میں باندھے یا شیرینی پر پڑھ کر اس کو کھلاوے, انشاءاللہ تعالی بچہ آسانی سے پیدا ہوگا. بائیں ران میں یہ آیت باندھیں گے. آپ بتائیے بائیں ران کون سے وقت میں, جب عورت کے بچے کی تکلیف اس کو ہوتی ہوتی, کتنی نجاست والا معاملہ ہوتا ہے, پاکیزگی بڑی مشکل ہوتی ہے اس کے لیے, اس وقت میں کہاں باندھنا ہے؟ بائیں ران میں, لیفٹ تھائی میں اس کو باندھنا ہے. کون سی آیت ہے؟ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. یہ تعویذ کہاں باندھا جائے گا؟ عورت کے بائیں ران میں. اس وقت عورت کے کپڑے پہننا مشکل ہوتا ہے. اور آگے آئے, یہ بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 553 پر. اسی طرح سے حاشیہ رد المختار میں کیا لکھا, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226 پر. یہ تو بہت زیادہ حد ہو گئی اس میں. کہتے ابن عابدین کہتے ہیں وقدا اختارہ صاحب الہدایہ فی التجنیس, یہی اختیار کیا ہے قول صاحب ہدایہ نے اپنی کتاب التجنیس میں, کیا ہے؟ فقال لو رعف فكتب الفاتحه بالدم على جبهته وانفه جاز للاستشفاء. اگر کوئی آدمی اس کو ناک میں سے خون بہتا ہو, اگر وہ خون سے, اسی خون سے پیشانی پر سورۃ الفاتحہ لکھ دے, اور تو اس کے لیے کیا ہے؟ شفا کے لیے ایسا کرنا جائز ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے نزدیک خون کیا ہے؟ نجس ہے. اگر خون سے وہ لکھتا ہے پیشانی کے اوپر سورۃ الفاتحہ تو جائز ہے شفا کے لیے. بلکہ کہتے ہیں وبالبول ایضا ان علم فیہ شفاء لا باس بہ, بلکہ اگر یقین ہو جائے کہ پیشاب سے لکھنے سے شفا ہو سکتی ہے تو پیشاب سے بھی لکھا جا سکتا ہے. واللہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر پیشاب سے یقین ہو جائے, سورۃ کو مسلمان بولے گا, یہ لکھ رہے ہیں وبالبول ایضا ان علم فیہ شفاء لا باس بہ, خون سے تو خون سے, پیشاب سے بھی سورۃ الفاتحہ لکھنا اگر معلوم ہو جائے کہ شفا ہو سکتی. پہلی مرتبہ کسی کو ٹرائی تو کرنا پڑے گا نا, پہلے سے تو معلوم نہیں قرآن و سنت میں, تو پہلے ٹرائی کرنے کے بارے میں کیا دلیل ہے کہ اگر اس سے شفا ہوتی تو ایسا بھی کر سکتے؟ کون مسلمان کرے گا؟ یہ تعویذ گنڈوں کی مصیبت ہے, اگر آدمی اس میں پڑے بہت دور نکل سکتا ہے. اس لیے ہمارے لیے ایک ہی چیز کافی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑا نہیں ہے, ہم کو زندگی کے تمام مسائل کے سلسلے میں حل بتایا ہے, ہم کو وہ دعائیں کافی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں, اور اگر اس میں ہم کو فائدہ نہیں ہوتا ہے ہماری کمزوری کی وجہ سے تو ہم کو مر جانا پسند ہے, لیکن ایسا علاج ہم نہیں کریں گے, کیونکہ مرنے سے جہنم میں نہیں جائے گا لیکن شرک سے آدمی جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.